الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإدراكه الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. درس نمبر 662، 6 اور 2، اس کا مجموعہ علم اعداد کی روشنی میں 14 بنتا ہے، اور 14 کا مجموعہ 5. ہو سکتا ہے کہ یہ اعداد کی ترتیب بھی اس درس کے حوالے سے کوئی پیغام بن رہی ہو، لیکن اس کا تذکرہ اگر کرنا پڑا تو آخر درس میں. درس نمبر 662، اس کا عنوان یہ ہے کہ 25 سال کے اس درس کے بعد خلاصتاً اسلام کے حوالے سے اہم ترین ذمہ داری مختلف طبقات پر کیا ہے. مشکل کا جملہ ہے، لیکن ابھی وضاحت ہو رہی ہے. بطور یاد دہانی یہ دو جملے بھی عرض کر دیے جائیں. پہلا جملہ یہ کہ چونکہ نہ صرف یہ کہ ذلحج کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے، بلکہ حج اسی ایک ہفتے کے اندر ہونے والا ہے، جو اس اتوار سے آئندہ اتوار کا ہفتہ ہے. میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ حتی الامکان میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ درس کا عنوان جو بھی ہو، جو اہم تاریخیں چل رہی ہیں، ان کا کچھ نہ کچھ تذکرہ ہوتا رہے. دوسری بات وہ یہ ہے کہ بہت ساری روایات کے مطابق آج کا دن شہادت کا دن شاید ہو. یہاں روایات سے میری مراد معصومین کی احادیث نہیں ہے، بلکہ تاریخی روایت ہے. ہمارے نوے امام کی شہادت کے حوالے سے ایک عجیب بات یہ سامنے آتی، شہادت کی 3 مختلف تاریخیں ہیں. یہ تو خیر اور معصومین کے حوالے سے بھی ہے، 2 تاریخیں، 3 تاریخیں، 4 تاریخیں، لیکن جو عجیب بات بنتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ 3 تاریخیں 5 دن کے اندر اندر ہیں. مشہور ترین تو وہی تاریخ ہے جس کے اعتبار سے آپ نے اس ہفتے منگل کا دن گزار کے شب خود شہادت کی مجلس میں شرکت کی، یعنی شب 29. لیکن دوسری بھی ایک روایت ہے جو کل رات اور آج کے دن کے بارے میں، شب 5 اور آج روزے 5، اور تیسری روایت بھی ہے شب 6 اور روزے 6، 5 ذیلحج آج، 6 ذیلحج کل. اچھا، خلاصہ یہ نکلا کہ آج کا درس غیر مشہور روایت کے مطابق ہی صحیح، عین شہادت کا دن. اچھا، شہادت بھی ایک ایسے امام تھی کہ جن کے حالات کا جو اہم ترین پیغام وہ اس دور اس زمانے زیادہ قابل توجہ. میں نے اس ہفتے محفل مرتضیٰ، محفل علماء اہل بیت دونوں جگہ اسے موضوع بنایا تھا. یہاں پہ اسے موضوع نہیں بنانا ہے، لیکن ضمنی طور پر ایک آدھ بات تکرار کے ساتھ آئے گی. یہ سب بات کی چیزیں ہیں، ابھی تقریر شروع تو ہونے دی. صرف میں نے یہ عرض کیا کہ اگر دوران تقریر آپ کو ایسا لگے کہ ذرا سا موضوع سے ہٹ کر ادھر ادھر میں جا رہا ہوں، تو مناسبت ذہن میں رہے. البتہ آغاز حج ہی کے واقعے سے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 وہ آیت ہے کہ جسے گزشتہ اتوار کے موضوع سے بھی آپ ملا سکتے ہیں، اور وہ آج کا بھی ایک بالکل نیا اور مستقل موضوع ہے. اتنا اور سمجھ لیجئے کہ بس تصور یہ ذہن میں رہے کہ جیسے مکے میں بیٹھ کے یہ تقریب کا پہلا حصہ سن رہے ہیں. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ، یہ 127 نمبر کی آیت کا پہلا حصہ. یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم اور اسماعیل مل کر اس بیت خدا کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے. پچھلا درس دنیا کس طرح بنی, سب سے پہلی کون سی زمین بنائی گئی اور اس کو پھیلا کے کس طرح سے اس کرہ ارضی کو مکمل کیا گیا. دنیا بن گئی اس زمین کی وجہ سے بنی ہے, لیکن وہ زمین اسی طرح پڑی ہوئی. یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا کہ قرآن نے کہا کہ ابراہیم اور اسماعیل اسی زمین میں ان دیوار ہائے خانہ کعبہ کو بلند کیا. لفظ بلند کرنا, جس سے ہمارے علماء پھر یہ مسئلہ بار بار کہتے ہیں کہ عام معاشرے میں مشہور یہ ہے کہ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم نے بنایا. اقبال کے کچھ اشعار میں مزید اس چیز کی تقویت ہوئی, معمار اول ابراہیم کو قرار دیا گیا, مگر آیت بتا رہی ہے کہ ابراہیم نے خانہ کعبہ بنایا نہیں, فقط اس کی دیواروں کو اونچا کیا. لیکن چونکہ تاریخ کعبہ آج ہمارا موضوع نہیں, صرف ایک اشارہ, حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ مکمل کیا اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ نقص قرآنی سورہ بقرہ آیت 147. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ. خانہ کعبہ مکمل ہو گیا. اب جیسے ہی خانہ کعبہ مکمل ہوا, چھ دعائیں حضرت ابراہیم نے فوراً مانگی, اور اسی کی پیروی کرتے ہوئے یا اس کی ہی پیروی کرتے ہوئے جو شخص آج بھی مکے کی سرزمین میں حاضری دیتا اور پہلی نگاہ خانہ کعبہ پہ ڈالتا ہے, اس کی رسومت کی سب سے پہلی دعا اہم ترین دعا بن جاتی ہے اس کی زندگی. کیونکہ جیسے ہی کعبہ مکمل ہوا, قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم نے چھ دعائیں اسی وقت مانگی. پہلی دعا اسی آیت میں آئی جس نے کعبے کی تاریخ بتائی, چار دعائیں اگلی آیت میں آئی, اور آخری دعا چھٹی اور آخری آیت میں آئی. یہ تین آیتیں مسلسل ہیں, 127, 128, 129. پہلی آیت میں ایک دعا ہے البتہ خانہ کعبہ کی تاریخ, آخری آیت میں ایک دعا ہے خانہ کعبہ کا مستقبل, اور درمیان والی آیت میں نہ تاریخ ہے نہ مستقبل, صرف چار دعائیں. ہر ایک یہ آیتیں پڑھتا اور سنتا رہتا, اور خاص میرا آج کا موضوع ہی نہیں, مگر اس میں دو تین ایسے نقطے آ گئے. ویسے مجھے اس سلسلے کی چھٹی دعا یعنی تیسری آیت کو موضوع بنانا, مگر اس سے پہلے کی پانچ دعائیں بھی اشارہ تھا, ایک ایک جملے کا ایک پیغام. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. عموماً ہمارے مذہبی اجتماعات کے آخر میں پڑھی جانے والی یہ دعا سورہ بقرہ کی وہ آیت ہے جو خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم کی پہلی دعا, ربنا تقبل منا, اے ہمارے پروردگار ہمارے عمل کو قبول فرما, بے شک تو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. جس کے اندر ایک پیغام بنا کہ اچھے سے اچھا کام, بہترین سے بہترین کام, خانہ کعبہ کو بنانے سے بہترین کام کیا ہوگا, کام کر لینا کافی نہیں ہے جب تک کہ بارگاہ الہی میں قبول نہ ہو. اور خدا عادل ہے, ایسا نہیں ہے کہ بغیر کسی وجہ کے کسی کام کو رد کر. سب سے پہلی چیز جو اس میں آ گئی, نیت ٹھیک ہونا چاہیے. مدرسے ہو رہی ہیں, مسجدیں بن رہی ہیں, امام باڑے بن رہے, درس دیے جا رہے, مسائل بیان ہو رہے, تبلیغ ہو رہی, لیکن اگر نیت کے اندر خلوص نہیں, شہرت, ریاکاری, کرسی کا شوق, دولت, بہت بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. جیسا میں نے کہا یہ خود ایک موضوع, حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ بناتے ہی سب سے پہلی دعا یہ مانگی کہ خداوند ہماری نیت خالص ہونی چاہیے, ہماری عمل کو قبول کر. ہر عمل کے وقت مومن کے ذہن میں جو سب سے بڑی فکر ہونا چاہیے وہ یہ کہ پتا نہیں ہمارا یہ عمل قبول ہو رہا ہے کہ نہیں, اور پھر واضح کر اصول دین میں خدا عادل. تو یہ خیال کبھی نہ کہ ہم تو ہر اعتبار میں صحیح کر رہے ہیں, لیکن نعوذ باللہ مور ہے اللہ کا پتا نہیں قبول کرے کہ نہ کرے. نہیں, قبولیت کی فکر کا مقصد ہے اپنی نیت کے خلوص پہ ہر وقت توجہ رہے. اور بہت تفصیل آ سکتی ہے, لیکن نہیں تو موضوع اتنا طویل ہے اور اس سال کا آج آخری درس ہے, جو حصوں میں بھی نہیں آ سکتا مختصر کرتا ہوں. اس کے بعد والی آیت فی الحال میرے موضوع سے متعلق نہیں ہے, لیکن ایک آیت میں چار دعائیں جمع ہوگی. وہ دعائیں سن لیجیے حضرت ابراہیم, ربنا وجعلنا مسلمین لک, صیغہ تثنیہ, اور اے خدا ہمیں اپنا اطاعت گزار بنا. پہلے نیت کی بات آئی, نیت کے بعد عمل ہوتا. اسے کہا جاتا ہے دنیا کے تقریباً تمام پرانے محاوروں میں گھوڑا آگے ہوتا ہے گاڑی پیچھے ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ پہلے کام کر لیں پھر بیٹھ کے نیتیں بنائیں. ترتیب پہلے نیت کی بات ہے اس کے بعد کا مسلمین لفظ. یہاں لفظ مسلم اسلام کے معنوں میں نہیں ہے لغوی معنوں میں. ہمیں اپنا اطاعت گزار بنا. اور اس کے بعد تیسری دعا بہت اہم ہو اور وہ یہ کہ جہاں کہیں اطاعت کی بات آتی فقط اپنے حد تک محدود نہ رکھو تربیت اولاد ومن ذریت نا مسلمت اللہ. اے خدا ہمیں اپنا اطاعت گزار بنا اور اے خدا ہماری ذریت کو بھی اپنا اطاعت گزار بنا. اس میں بھی ایک ترتیب آ رہی. یہ نہیں ہے کہ اولاد کو دیندار بنا رہے خود واسطے کو فاجر بنے جا رہے. پہلے اپنے لیے اسلام مان رہا پھر اولاد کے لیے. تو دونوں باتیں اس میں آ. جیسے بہت سے گھرانوں کا رواج کہ بزرگ حضرات دین پہ عمل کرتے ہیں نوجوان اولاد کی بات چھوڑی بھی آزاد کیا ان کو بے لگام وہ بھی غلط. اور جو الٹا مسئلہ ہوتا ہے کہ اولاد کو تو سارے مسئلے مسائل سکھائے جا رہے ہیں اور والدین اپنے لیے آزادی چاہتے ہیں وہ بھی غلط. ترتیب آ رہی یعنی خود یہ الگ تقریر بن سکتی تھی لیکن آج کے لیے نہیں. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا مسلمۃ لک. ہماری ذریت کو بھی اپنے لیے اطاعت گزار بنا اور اس سے پہلے ہمیں. وارنا مناسکنا ایک ایک ٹکڑا. یہ پوری آیت نمبر 128 ایک الگ تقریر. اور اپنے مناسک یعنی عبادات کے طریقے ہمیں دکھا. جہاں پہ ایک مسئلہ وہ بھی آ گئے کہ دین کے مسائل اور دین کے واجبات کے اندر اپنی رائے نہیں چلے. ابراہیم بھی کہہ رہے جیسے آج کل ہمارے یہاں عوامی بات ایکم بھاگی بہت چلنے لگی یہ واجب ہوگا وہ حرام ہوگا ایسا کرو ایسا نہ کرو. ابراہیم جیسا معصوم نبی بھی کہہ رہا خدا بندہ یہ عبادت کے طریقے تو ہمیں بتا. جو 4 ہفتے پہلے درس شروع ہوا کہ ہماری ساری شریعت کی بنیاد فقط ایک جملے پر ہے نفس. خدا نے کیا کہا بہت ساری جگہوں پہ ہمیں لگتا کہ جب یہ چیز واجب ہے تو وہ بھی واجب ہونی چاہیے. یعنی اگر سونے کے سکے پہ زکات ہے تو آخر کرنسی نوٹ پہ کیوں نہیں ہوتی. اور بہت سی جگہوں پہ ہمیں لگتا ہے کہ جب یہ چیز حرام ہے تو وہ بھی حرام ہونی چاہیے. اگر مال کو خطرہ تو پانی لینے جانا حرام. تو اگر یہاں دکاندار ہماری جیب کاٹ رہا ہے وہ بھی حرام ہونا چاہیے. میں تقریر کا حوالہ دے رہا ہوں نئی مثالیں اس لیے نہیں لانا چاہتا کہ ہر مثال کو سمجھانے میں پھر اپنے ٹریک سے ہٹوں. یہ نہیں آرینا مناسے کرنا وقت بنائے گا اور اے خدا ہماری توبہ کو قبول کرو. اب یہ توبہ خود اتنا اہم موضوع کہ ایک لفظ کی بھی تشریح نہیں کر رہا ورنہ موضوع بدل جائے. انک انت التواب الرحیم بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے. اب اس کے بعد جو آج کے درس کا پہلا حصہ بن رہا ہے اس کی آیت. یہ اصل میں کس آیت کی تلاوت کرنا تھا؟ ابراہیم کی 6ویں اور آخری دعا جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 پر جو خانہ کعبہ کا مستقبل. وہ خانہ کعبہ کی کا ماضی تھا یہ مستقبل. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم اور اے خدا اپنا ایک رسول ان کے درمیان سے یتلو علیہم آیاتک جو تیری آیتوں کی تلاوت کرے. ویعلمہم الکتاب والحکمہ انہیں تعلیم کتاب و حکمت سے ویزکیہم اور ان کا تذکیہ کرے. انک انت العزیز الحکیم بے شک تو صاحب اقتدار بھی ہے اور حکمت والا. یہ ہے آخری آیت جس سے آج کا موضوع شروع ہو رہا. لیکن اس سے پہلے بھی جو ضمنی باتیں آ گئی وہ سب قابل توجہ. اب اس سے پہلے کہ اب ہم اپنے اصل موضوع پر آئیں پھر بھی دو چھوٹے چھوٹے نقطوں کی جانب آتی توجہ. پہلی بات یہ کہ حضرت ابراہیم یہ جو آخری دعا مانگ یہ خدا ایک رسول کو دے یہ بھی اپنی جگہ ایک پیغام. عمارت ادارے تنظیمیں آرگنائزیشن کے سب بیکار جب تک کہ ان کو چلانے والا ایک مذہبی رہنما نہ ہو. خانہ کعبہ جیسا افضل ترین گھر بنا دی کہ کائنات میں اس سے بہتر اور کوئی گھر نہیں. مگر بلڈنگ بنا لینا بیکار ہے جب تک کہ اس بلڈنگ کو چلانے والا رسول نہ ہو. رسول مقصد وہ مذہبی پیشوا نہیں جو لوگوں کے لیے 3 کام دے گیا تلاوت کرے تعلیم دے تذکیہ کرے یعنی نفس کو پاک کرے. خانہ کعبہ بنتے ہی پہلا سوال خدا کی بارگاہ میں ابراہیم کے پیش کر رہے ہیں. خالی سوال پیش نہیں کر رہے ہمیں اور آپ کو یاد دلا رہے ہیں. سڑادھر مسجدیں بنتی چلی جاتی ہر محلے میں 2-2 4-4 امام باڑے بن جاتے ہر کونے کے اندر ایک محفل قائم ہوتی پھر بیچ میں تو ایک اور بھی سلسلہ تھا مدرسے بنانے، لیکن جب تک ان اداروں کو چلانے والے نہ ہو، عمارت، بلڈنگ، آرگنائزیشن، یہ سب دے گا. یہ ابراہیم کی دعا خانہ کعبہ بنا اور فوراً کا کہ خانہ کعبہ تو بن گیا، اس کو چلانے والا بھی چاہیے. ایک الگ موضوع، صرف اشارے کرنا. اور جیسا میں نے کہا، ایک آخری بات اور سن لیجیے، پھر ہم اپنے اصل عنوان پر آتے ہیں. البتہ یہ باتیں بھی بالکل بیکار تو نہیں. تین آیتیں آئیں، چھ دعائیں آئیں، مگر ہر آیت کے آخر اللہ کا ایک نام استعمال ہوا، ربنا تقبل منا. یہ پہلی دعا تھی، اس کے بعد آیا انک انت السمیع العلیم، علیم. اس کے بعد چار دعائیں مانگی گئی، اور آخری دعا تھی وتوب علینا انک انت التواب الرحیم. اور اس کے بعد چھٹی اور آخری دعا آ گئی، یزکیہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اللہ کے 99 نام عوام میں مشہور، 1001 نام دعائے جوشن کبیر کے ذریعے ہمیں ملے، اور معصوم کا جملہ ہے جس کے علاوہ بھی پتہ نہیں کتنے نام. یہ لفظ پتہ نہیں بھی حدیث کہ اللہ کے اتنے نام ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اس کو جان نہیں سکتا. لیکن اکثر میں کہتا ہوں کہ قرآن میں جہاں پہ جو لفظ آیا وہ صرف خاکیہ بندی کے لیے نہیں آیا، ہر لفظ کا اپنا بھی ایک پیغام ہے. جنگ ایک آیت کے لفظ کو دوسری آیت میں منتقل کر دیں اور دوسری کے لفظ کو پہلی میں، وہ حسن ختم ہو جائے. اب یہاں پہ دیکھیں، بظاہر قافیہ لگ رہا، علیم و رحیم و حکیم، تب ایسا نہیں ہے کہ جہاں جو چاہے لفظ آئے. پہلی دعا تھی خلوص پر، اے اللہ ہمارے عمل کو خالص کر دے، چنانچہ وہاں اللہ کا نام آیا تو علیم. صرف اللہ ہی ہے جو دل کے بھید جانتا. خلوص وہ والی چیز کہ جس کو صرف اللہ جان سکتا ہے اپنی صفت علیم کی وجہ، کیونکہ دل کی بات ہے نا. بظاہر تو لگے فلاں صاحب نے بڑی خدمت دین کی، فلاں صاحب نے بڑی خدمت معاشرے کی، فلاں صاحب کی ساری زندگی جہاد میں گزر گئی، دل میں کیا. اور دل والی حالت بھی اللہ رحیم ہونے کی وجہ سے نہیں جانے، حکیم ہونے کی وجہ سے نہیں جانے گا، سمیع اور علیم ہونے کی وجہ سے جانے. یعنی نیت کی خرابی کبھی اس وجہ سے آ جاتی کہ وہ جو جملے چل رہے ہوتے ہیں سمیع، سننے کی صفت، میں زیادہ وقت نہیں دیتا، علیم. اس کے بعد دوسری آیت کے آخر میں آیت کو بلائے، اے خدا ہماری توبہ قبول کر. چنانچہ وہاں پہ پھر اللہ کا نام رحیم آیا. تیسری دعا یہ آئی کہ خانہ کعبہ بھی بن گیا، ہم بھی اطاعت گزار ہو گئے، اولاد بھی اطاعت گزار ہو گئی، توبہ بھی قبول ہو، مگر پھر بھی ضرورت باقی ہے مذہبی لیڈر یا پیشوا کی. اور یہ تقاضا ہے اللہ کی حکمت کا. اللہ حکیم، صرف صاحب حکمت ہی یہ جان سکتا کہ کوئی معاشرہ بغیر فائد کے نہیں رہ سکتا. چنانچہ اس دعا کے ساتھ لفظ حکیم آیا. تین لفظ آئے ہیں، تینوں اللہ کے اسماء الحسنا میں شامل، لیکن ہر ایک کا موقع استعمال دیکھیے، محل استعمال دیکھیے. لیکن خیر، اس کو میں زیادہ لمبا لے گیا اس موضوع کو، تو اصل موضوع رہ جائے. آخری دعا یہ کہ اے خدا تو صاحب حکمت. حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ عوام بغیر کسی خیبر اور نگران اور نگہبان کے نہ چھوڑا جائے. چنانچہ خانہ کعبہ بن جانا بھی ناکافی، جب تک کہ خانہ کعبہ کو چلانے والا رسول نہ. اب یہاں ایک اور موضوع بھی نکل سکتا کہ یہی وجہ کہ معتبر ترین روایات میں یہ بات ثابت کہ کوئی حج بدون امام نہیں ہوتا، ہر حج کی قیادت امام کرتے، چاہے وہ حاضر ہو کے کریں، چاہے وہ پردہ غیبت میں جا کے کریں. اور یہی وجہ کہ دوران حج امام زمانہ کو یاد کرنے کا بڑی شدت کے ساتھ حکم ہے. ہمارے بہت سے برادران ایمان اگلے جمعے کے دن مینا کے میدان میں ہو کے دعائیں نطفہ پڑھ رہے ہوں، لیکن جیسا میں نے کہا یہ پورا ایک مستقل موضوع، یہ چار پانچ باتیں جو آئیں یہ سب اپنی جگہ ایک ایک تقریر الگ جاتی، لیکن کیونکہ آپ حضرات بہت سنے ہوئے اس لیے میں اصل موضوع پہ آ جاؤں. اب جا کے اصل موضوع شروع ہوا، حالی شروع ہوا، مکمل نہیں ہو پائے. وہ یہ کہ حضرت ابراہیم نے کہا کہ اے خدا، اے میرے پروردگار، خانہ کعبہ بن گیا، توبہ قبول ہو گئی، لوگ اطاعت گزار ہو گئے، پھر بھی ضرورت، اب اس کو امامت سے لے کے اجتہاد اور مرجعیت تک پھیلایا جا سکتا، پھر بھی ضرورت ایک رسول آئے جو مسلسل ان کا علم بڑھاتا جائے، مسلسل ان کا تزکیہ کرتا رہے. یہاں بس دو پیغام ہمارے سامنے آ رہے ہیں. پہلے یہ کہ ابراہیم اس بات کی اہمیت کو بتائے کہ کوئی بھی انسانی معاشرہ بغیر قائد کے نہیں رہ سکتا, لیکن وہ قائد جس کا کام علم دینا اور تزکیہ کرنا, یہ والا قائد کوئی بھی معاشرہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا. پروردگار نے ابراہیم کی دعا کو قبول کرنے کا اعلان قرآن میں کئی جگہ کیا, لیکن آج کے درس کی حد تک صرف دو آیتوں کے حوالے سے تلاوت کرنا. ایک اعلان سورہ توبہ کی اس سیکنڈ لاسٹ آیت میں ہوا, جس سورہ توبہ کو کمپیوٹر کے ماہرین نے اس دو آیتوں کو قرآن ماننے سے انکار کر دیا. وہ میرے لیے ایک الگ تقریر ہے, وہاں سن لیجیے گا, آج ساری باتیں تیار کر. وہ جو دو آیت کمپیوٹر بتا رہا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن بہرحال وہ ہے قرآن. آخری دو آیت, اچھا سورہ توبہ کی ان آخری دو آیتوں میں ابراہیم کی دعا کی قبولیت کا تذکرہ ہو, ذرا دیکھیے کس انداز. اور ایک بات ذہن میں رکھیے, سورہ توبہ اس اعتبار سے قرآن کا سب سے عجیب سورہ کہ اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں. کیوں نہیں؟ اس کی دو وجوہات. پہلی وجہ یہ ہے کہ بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ سورہ توبہ کوئی سورہ ہی نہیں ہے. شاید یہ آپ کے لیے ایک نئی بات ہوگی, میں یہ نہیں کہہ رہا, ہمارے علماء عام مسلمانوں کا خیال کہ سورہ توبہ کوئی سورہ ہی نہیں. جب وہ سورہ نہیں ہے تو بسم اللہ کس بات کی؟ یعنی وہ سورہ انفال ہی کا ایک حصہ, آٹھواں سورہ انفال شروع ہوا ہے, وہ چل رہا ہے, بعد میں کسی ٹیکنیکل مسٹیک کی وجہ سے دو ٹکڑے ہو گئے. جلال الدین السیوطی نے کتاب اذہان میں صحافی بحث کی, کہ خالی اشارہ, کسی چیز کی بھی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں. لیکن زیادہ شہرت اس بات کی کہ چونکہ سورہ توبہ کے تین حصے, پہلا آغاز ہوتا ہے مشرقین کے عذاب کے بیان, دوسرا حصہ آتا ہے منافقین کی ذلت اور رسوائی کے بیان سے, آخری حصہ آتا ہے صاحبان ایمان پر رحمت کی بارش کے حوالے. سورہ توبہ کا آغاز عذاب ہے, سورہ توبہ کا اختتام رحمت. اس لیے آغاز کیونکہ عذاب ہے اس لیے بسم اللہ نہیں آئے. بسم اللہ نہ آنے کا نتیجہ کیا نکلا؟ کہ یہ سورہ اللہ کی رحیم ہونے کے اعلان سے رہ گئے. مگر کہاں رہا تو خدا نے اس سورے کے آخر میں لفظ رحیم استعمال کر دی, مگر وہ بھی بڑے حسین انداز. فجاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. اس سورے کے شروع میں بسم اللہ نہیں, یعنی یہ سورہ خدا کے رحیم ہونے کے اعلان سے محروم چلا آ رہا, لیکن خدا نے اس اعلان کا, اس کمی کا ازالہ کر دیا اور لفظ رحیم آخر میں شامل کر دیا. ترتیب پلٹ, ہر سورے کے شروع میں رحیم, اس کے آخر میں رحیم, مگر کس طرح؟ سنو, رسول تمہارے درمیان آیا, اس کی دو خصوصیتیں قرآن نے بتا, پھر آخر میں کہا پھر مومنین اور رؤوف الرحیم, اور یہ رسول مومنوں کے مہربان بھی ہے رحیم بھی ہے. ہر سورے میں خدا اپنے رحیم ہونے کا اعلان کرتا ہے آغاز, اور یہ سورہ اختتام پہ پیغمبر کے رحیم ہونے کا اعلان کر رہا. توازن بھی آ گیا, رحیم ہونے کا اعلان آ گیا, اور طریقہ کار بھی پتا چل گیا کہ دین کیا, اللہ سے رسول کے درمیان گردش کرنا, اور یہی پورا اسلام. اور بہت ساری باتیں ہیں, لیکن موضوع یہ لفظ موضوع آج مجھ سے بہت سوار ہو گیا. آئیے درمیان کے دو لفظ جو میں نے چھوڑ دی اسی آیت, یہ ہماری ذمہ داری بن رہے ہیں, یہ ہماری ذمہ داری بن رہا ہے. اصل موضوع ذمہ داری تھا نا, کہا رسول آیا تمہارے درمیان, ابراہیم کی دعا تھی رسول بھیج, خدا نے کہا آ گئے, کیا آ گئے, لیکن حریص نہ لے گو. یہ اس طرح سے آیا کہ تمہارے بارے میں حریص ہے. رسول کی ایک ایسی صفت قرآن نے بتا دی جو اردو میں تو بہت برے معنوں میں استعمال ہوتی ہے. اردو میں حریص کہتے ہیں لالچی کو, عربی میں حریص کہتے ہیں ہر وہ آدمی جس کی خواہش کبھی نہ پوری ہو, پیٹ ہی جس کا نہ بڑھے, جس کو جتنا دیتے جاؤ پھر بھی وہ کہے حل من مزید اور لے گیا. اب یہ اچھی باتوں میں بھی ہو سکتا ہے, بری باتوں میں بھی. جیسے اردو میں صرف اس کو حریص کہیں گے جو دولت کا لالچی, شہرت کا لالچی, عربی میں جو علم چاہتا ہے اس کو بھی حریص کہیں گے, جو نمازیں زیادہ پڑھنا چاہتا ہے اس کو بھی حریص کہیں گے, جو اللہ کو زیادہ خوش کرنا چاہتا ہے اس کو بھی حریص کہیں گے. یعنی ہم کہیں کتنی نمازیں تمہیں پڑھنا ہے, تم نے ہزار رکعت نماز پڑھنی, کا پھر جیسے کبھی کھانے کے حوالے سے آتا ہے نا کہ پیٹ بھر گیا نیت نہیں ہوئی, پھر جاتا اور کھا لو, پیٹ میں گنجائش بھی نہیں ہے مگر کھا لو. یہ لفظ حریص عربی میں اچھائی اور برائی دونوں کے لیے. رسول حریص کس بات پہ حریص؟ قرآن نے کہا علیکم تمہارے بارے, تمہارے بارے, تمہارے بارے. حریص بالمال, مال کا حریص, حریص بالعلم, علم کا حریص, حریص بالتقوی, تقوی کا حریص, اور حریص علیکم تمہارا حریص. ہمارے کیا حریص؟ اللہ یہ وہ رسول پوری تبلیغ کرنے کے بعد بھی اس کا دل جاتا ہے کہ باقی جو کافر بچے یہ بھی کیوں کافر بچے انہیں بھی مسلمان کرو. یہاں پہ ایک مثال میں اکثر دیکھا ہوں, مختصر ہے دوبارہ سن لی. جب آپ کسی کو ملازم رکھتے ہیں اس کی تین قسمیں ہوتی ہیں. پہلا ملازم یہ ہے کہ اپنے ڈیوٹی آورز کو بھی پورا انجام نہیں دیتا, 9 بجے آفس ہے, 5 بجے آفس ختم ہے, 9 کے بدلے 10 بجے آئے, 5 بجے کے بدلے 3:30 بجے چلا جائے. اس درمیان میں بھی جو وہ بیٹھے گا تو کبھی چائے, کبھی کھانا, کبھی گپ شپ, کبھی فون آ گیا, کبھی ٹوائلٹ جانا, کبھی کھلا کام, ایک یہ نوکر ہوتا. دوسرا وہ ہے کہ اپنے ڈیوٹی آور کو پورا کرے, 9 بجے آئے گا, 5 بجے لگاتار کام کرے, ٹھیک 5 بجے گے اس کے چلا جائے, کوتاہی بھی نہیں کرے گا, زیادہ وقت بھی نہیں دے. یہ باقی تمام انبیاء اللہ نے بھیجا, جاؤ تو اس قوم میں تبلیغ کرو, جاؤ شعیب اس قوم میں تبلیغ کرو, جاؤ سمود اس قوم میں تبلیغ کرو, جتنا بتایا گیا اتنی تبلیغ کرو. ڈیوٹی آور پورے ہو گئے, آ کے رپورٹ دے دی, خدا بس میں نے اپنا فریضہ ادا کیا, یہ ماننے والے نہیں ہیں, اس پر عذاب بھیج کے ختم کر, جو کام تھا کام پورا کر لیا, اس کے بعد ختم. اور رسول تیسری قسم کے ملازم, نعوذ باللہ, یہ لفظ اردو میں برے معنوں میں, عربی میں تو بہت اچھا لفظ, وہ یہ کہ 9 بجے سے 5 بجے تک اس کی ڈیوٹی, لیکن وہ اپنی ڈیوٹی کی خاطر کام نہیں کر رہا, یا تنخواہ کی خاطر کام نہیں کر رہا, یا ایگریمنٹ کی وجہ سے کام نہیں کر رہا, اسے کام سے محبت, کام ہو جانا چاہیے. چنانچہ اگر پورا نہیں ہو تو چاہے اوور ٹائم بھی نہ ملے, لیکن وہ 5 بجے کے بدلے 8 بجے تک بیٹھا رہے, صبح 9 بجے سے 3 گھنٹے پہلے آئے گا, پہلے سے کام شروع کر, آرام بھی اپنا بھول جائے. جیسے مسجدوں کے چوکیدار رکھے جاتے ہیں یا کیئر ٹیکر, ایک ہے ڈیوٹی کے حوالے, ہم نے دیکھا بھائی یہ لائٹ خراب ہو گئی, اس نے کہا یہ میرا کام ہے, یہ جائیے ٹرسٹی کو بتائیے, میرا کام ہے تالا کھولنا, تالا لگانا, جھاڑو دینا. اور ایک ہے جو مسجد کی محبت میں آ کے کام کر رہا, اس سے آپ جو کام کہیں گے وہ کرنے کو تیار, اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں کہ سب نے کیا کہا ہے, تنخواہ کیا ملتی. پیغمبر تیسرے قسم کے ملازم ہے, اس کو عربی میں کہتے ہیں حریف. بھائی تبلیغ کر دی, مکے والوں کو سمجھا دیا, جن کو ماننا ہے مانا, نہیں مانا نہیں مانا, اللہ نہ فیصل نہیں. پیغمبر اپنا کام پورا کر کے بھی مسلسل ان کے پیچھے لگے, شاید اب تو سمجھ جائے, شاید اب سدھر جائے. چنانچہ سورہ شعراء میں قرآن نے اس کو مزید واضح کیا, اے رسول اللہ کا باقی نفس اللہ یقون مومن, کیا تم اپنی جان دے دو گے فقط اس وجہ سے کہ یہ لوگ مومن کیوں نہیں بنتے. یعنی پیغمبر راتوں کو تڑپے جا رہے ہیں کہ یہ لوگ کیوں ایمان قبول نہیں کرتے. انہوں نے یہ نہیں کیا, تبلیغ کی 950 سال, ڈیوٹی پوری ہوئی کا خدا بندہ بھیج دیا تھا, قوم سارے بھیج دیا تھا, قوم سمود بھیج دیا تھا, فوری نامز انداز نہیں گیا, جو فریضہ تھا پورا کر دیا. رسول نے کبھی یہ نہ کہا, بلکہ جب عذاب خدا آ بھی رہا طائف کے لوگوں نے زخمی کیا, جبرائیل آئے عذاب لاؤ, احد میں سنجان مبارک یا شہید ہوئے یا زخمی ہوئے, خدا نے کہا عذاب لاؤ, نہیں پروردگار, ابھی ان کو پتہ ہی نہیں کہ میں کون ہوں یہ کون ہے, شاید یہ سمجھ جائے, شاید ان کی اولاد اسلام قبول کر لے. یہ ہے حریص علیہ کو. اب اگر نوح کے امتی ہوتے تو ہم بھی اسی راستے پہ چلتے, جو اپنا فریضہ ہے انجام دیا, دیا اثر ہو رہا ہے نہیں ہو رہا, ہم نے کہا ہماری ذمہ داری ختم. ہم اگر قوم صالح یا قوم سمور قوم شعیب میں ہوتے ہم اس طریقے پہ چلتے. ہمیں پیغمبر نے امتی بنایا رسول خدا, چنانچہ ہمیں بھی حریص ہونا پڑے گا تصدیق کے حوالے. ایک آدمی ہماری بات نہیں مانتا, ہم نے یہ نہیں کہا جائے جہنم, نہیں, پیغمبر کی طرح کہ خدا بندہ یہ نادان, خدا بندہ یہ نا سمجھ, جو لفظ میں ابھی کہہ رہا ہوں نا, یہ قرآن میں آیا بھی, اور ان کو تم تو حبون اللہ فتبعون, میری پیروی کرو. نوح والے سے کہا گیا ہوگا نوح کی پیروی کرو, نوح کی پیروی کیا, ایک بار پیغام پہنچاؤ, نہیں مانے عذاب آ جاؤ. اگر صالح کا کلمہ پڑھتا تو کہا جاتا صالح کی پیروی کرو, ہم نے کلمہ پڑھا رسول کا, قرآن نبی کا, فتبعون رسول کی پیروی کرو, کن کن چیزوں میں, ہر چیز. مگر اہم ترین جو رسول کا مقصد ہے حریص ہونا, نہیں تو خالی اپنی ڈیوٹی دینا نہیں, اس سے بھی بڑھ کے آپ کو انجام دینا. اچھا پیغمبر کے بارے میں قرآن میں دونوں جگہ دونوں باتیں ہیں, ایک ہوتی ہے انسان کی ذاتی عبادت, ایک ہوتی ہے اجتماعی عبادت. ذاتی عبادت نماز روزہ, اس میں بھی یہی چیز ہے کہ پیغمبر اس میں بھی حریص تھے. دو جگہ قرآن میں اس حوالے سے بات ہو, یہ پہلو رہ نہ جائے اس لیے میں نے اشارہ کر دیا. طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ, اے رسول میں نے یہ قرآن اس لیے تو نازل نہیں کیا کہ تم اتنی مشقت اٹھاؤ, لتشقیٰ, یعنی یہ وہی تبلیغ والا پہلو چل رہا کہ خدا نے کہا قرآن اس لیے تو نہیں تھا, سنا دیا لوگوں کو ختم کر, تمہاری ڈیوٹی پوری ہو, اس لیے قرآن نہیں آیا کہ اتنی زحمت اٹھاؤ, مگر رسول زحمت اٹھا رہے اور وہاں تک پہنچا دیا اس زحمت کو کہ قرآن کو کہنا پڑا. یہ حدیث تمہارا انداز دیکھ کے تو یہ لگ رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے ان لوگوں کے غم. یہ ہوا تبلیغ والا پہلو حریص. دوسرا ذاتی عبادت. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. اے حبیب اتنا زیادہ راتوں کو کھڑے ہو کے نماز نہ پڑھو, کمی کرو اپنی نماز. اتنی نمازیں پہنچا دی رسول جو خدا کو کہنا پڑا کہ نمازوں میں کمی کرو. ہم ہیں کلمہ گو محمد عربی کے, ہم ہیں کلمہ گو رحمت للعالمین کے. ہم نے جہاں ایک طرف آخری نبی کی امت میں پیدا ہو سارے وہ بینیفٹ حاصل کیے کہ ان کی شفاعت ہم کو ملے گی, مقام محمود ہم کو ملے گا, اس کے اہل بیت ہم کو ملے, تو ذمہ داریاں بھی تو آخری نبی والی نے. دو ذمہ داری, ذاتی عبادت میں حریص بننا. 17 رکعت نماز پڑھ لی, ڈیوٹی پوری ہو گئی, دل مطمئن نہیں. اس لیے کہ اس رسول کی امتی رمضان کے روزے رکھ لیے, ڈیوٹی پوری ہو. نوح, ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ میں یہ چل جاتا. پھر میں عرض کر دوں اگر جملہ توہین آمیز بنے تب بھی میری نیت نہیں, وہ انبیاء کے اعتبار سے صحیح. مگر یہ تو عجیب بات ہوئی نا کہ نفع لینے, فائدہ لینے, بینیفٹ لینے کے لیے کس رسول کی امتی بن. اور جہاں ذمہ داری ادا کرنے کی بات ہوئی تو نوح اور موسیٰ اور عیسیٰ یاد آ گئے. تو اب ذاتی عبادت میں بھی مومن کو حریف ہونا. 17 رکعت نماز تو تھی والی, یہ میں نے پڑھی تو کیا کمال کیا. اتنا تو روزہ ساری واجب, یہ رکھا تو کیا کمال کیا. خالی زکات تو خمس ادا کیا, یہ تو دینا ساری, اگر یہ کیا تو کیا کمال کیا. صرف اس لیے کہ ہم محمد عربی کے فلم کو لو والا یہ جملہ کہہ دے تو چل جائے. دوسری جانب تبلیغ کے حوالے, حریص نہ لے تم, یہ تمہارے بارے میں حریص. اللہ کا داخل نفسک اللہ یکون مومنی. یہ رسول اپنے آپ کو اس غم میں مار دے گا کہ آخر لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے. مان ضلع لے کر قرآن نے تجبہ ساری چیزیں ملا کے بتا رہی. یہ پیغمبر کا انداز تبلیغ کیا, پیغمبر کا انداز تبلیغ خالی اٹینڈنس رجسٹر میں ٹک مارک لگانا نہیں ہے کہ میں آ گیا, میں نے کام کیا. نہیں, خود دل کی گہرائی سے لوگوں کو اسلام کی طرف لانا. مگر اب دیکھیں یہ چیز چل رہی ہے, ہماری ایک ذمہ داری. ہم اس رسول کے کلمہ کو اس حوالے سے لوگ مانے نہ مانے, مذاق اڑائے, برا بلا کہیں, مالی نقصان پہنچائے, جسمانی نقصان پہنچائے, عزت و آبرو کا نقصان پہنچائے, ساری سنا لے. نہ صرف یہ کہ سب کو برداشت کرو بلکہ رسول کی طرح کہو کہ فرور جگارا ابھی ان کو اتنی سمجھ نہیں. اس لیے خدا بندہ ان کے لیے راہ ہدایت کھول. میں اس وقت وہ مثالیں نہیں لا رہا ہوں جو خیبر کے واقعے کے حوالے سے, جو پیغمبر نے کہا یعنی مرحب کا قتل نہ کرنا, پہلے اس کو تبلیغ کرنا. وہ مسلمان ہو جائے یہ زیادہ بہتر ہے کہ وہ ختم ہو جائے, یہ غلط موضوع. باقی ساری اصل جو موضوع تھا آج کا ذمہ داری. اور پھر یہاں پہ ایک بات اور بتا, وہ یہ کہ یہ جو تبلیغ کا ایک سلسلہ آج کل چلا, بالکل مجھے مسائل کا بھی خیال کرنا ہے اور بڑی وقت بھی دیکھتے رہنا. تبلیغ کا جو ایک سلسلہ آج کل چلا, ایک خرابی اس میں آ گئی. بس یہ آخری نقطہ یہیں پہ, یہ بات ختم پھر مسائل کا رہے. کیا خرابی آ گئی جہاں سے آج کا درس شروع ہوا. ابراہیم نے بھی خانہ خدا بنا کے کہا فرور سے کہا, نیت میں خرابی نہ آنی چاہیے, تو میری نیت کو محفوظ کر کے عمل کو قبول کر. اب جب تبلیغ کا سلسلہ چلا تو آپ کو شاید یاد ہو 2 سال پہلے میں نے یہ بات بہت شدت سے کہی تھی, آج اشارتاً کہہ رہا ہوں کیونکہ فی الحال اس سال کا آخری درس. وہ یہ کہ کس کے اندر بھی اگر نیت کی خرابی آ جائے, ایک چسکا ہوتا ہے لوگوں کو مسائل بتانے کا, ایک چسکا ہوتا ہے لوگوں کے سامنے کرسی پر بیٹھنے کا, چاہے وہ کرسی سیاسی کرسی ہو چاہے وہ کرسی مذہبی کرسی ہو. یہی وجہ کہ قرآن حضرت ابراہیم کی دعا کے جواب جو دوسری آیت نازل کی, دو آیتیں میں نے کہا نا, ایک تو آپ کو سنائی جس میں یہ بتایا رسول کیسے آئے, یعنی کیا مقصد لے گئے, نہیں یا اس رسول کی خصوصیت کیا ہے, کیریکٹرسٹک. اور دوسری آیت وہ آئی جس میں تو صرف اتنا کہا ابراہیم جو تم نے مانگا ہم نے دیا. مگر ابراہیم نے جس ترتیب سے مانگا تھا خدا نے ترتیب بدل, کہا ملے گا سب کچھ مگر جو سیکوینس تم مانگ رہے ہو اس میں خراب ہے. ابراہیم نے کیا کہا, وقت فیہم رسولا منہم, ایک رسول ہے. خدا نے کہا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم, وہی لفظ یہاں پہ لفظ بعث آیا ابراہیم کی دعا میں, تو خدا نے جواب دعا میں کہا بعث, ہم نے بھیج دیا. بھیجنے کے لیے عربی میں کئی لفظ, یہاں خدا نے لفظ بھی نہیں بدلا. پھر ابراہیم نے کہا ایسا رسول چاہیے جب تلاوت کرے آیات کی, یتلو علیہم آیاتو کا, خدا نے کہا یتلو علیہم آیات, یہ بھی بالکل ٹھیک. پھر ابراہیم نے کہا جو المحب الکتاب والحکما, ان کو تعلیم دے, وہ جو تقسیم اور ان کا نفس پاک کر, خدا نے کہا یہ ترتیب غلط, ترتیب بدل. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وہ جو تقسیم وہ جو المحب, ابراہیم نے تعلیم پہلے مانگی تھی تسکیہ بعد. خدا نے کہا ترتیب غلط ہے, ترتیب بدل, تسکیہ پہلے ہے تعلیم بعد. پہلے نفس پاک ہوگا پھر تعلیم دی جائے گی. اس لیے کہ اگر نفس پاک نہیں ہوا اور آپ نے تعلیم دینا شروع کی, وہ تعلیم حاصل کر کے فوراً شروع ہو جائے, وہ نہیں بیٹھے یا شیطان اسے نہیں بیٹھنے دے, اور نقصان کیا ہوگا. چاہے وہ ٹیکنالوجی کی تعلیم ہو, کہ ساری دنیا آج تک جتنے ظالم گزرے انہوں نے جتنے لوگوں کو مارا, مثلا چنگیز خان اور ہلاکو خان کے سارے مقتولین کی تعداد جمع کر ساری زندگی, اس سے زیادہ لوگ ایک منٹ کے اس ایٹم بم نے مار دیے جو ہیروشیما پہ گرا. تعلیم تھی تسکیہ نفس, خدا نے کہا پہلے نفس پاک ہو پھر ان کو علم. علم اتنا خطرناک ہتھیار کہ اگر نا اہل کے ہاتھ میں دے دیا گئے تو روزانہ ہر علاقے میں ہیروشیما بنتے چلے جائیں. کہا نہیں پہلے ان کا نفس پاک کرو تاکہ پھر ہتھیار استعمال کرنا سیکھے. پہلے ٹریننگ دی جاتی ہے پھر ہتھیار ہاتھ میں دیا جاتا. تو اب ابراہیم نبی ہے اور خلیل جیسے نبی جانتے تھے اس چیز کو, مگر انداز یہی اختیار کیا تاکہ ہمارے آپ کے کان کھل جائے. ابراہیم نے کہا خدا بندہ وہ نبی تعلیم دے اور تربیت کرے. کہا نہیں پہلے تربیت دے گا پھر تعلیم. کیوں؟ اگر تعلیم ہے اور تربیت نہیں تو یہ آج 20ویں اور 21ویں صدی کی وحشت اور بربریت آپ کے سامنے. چنگیز اور ہلاکو ساری زندگی مل کے اتنا نہ مار سکے جتنا یہ ایک سیکنڈ میں مار دیتے ہیں, کیونکہ علم ہے تربیت تفتیہ اور نفس کی پاکیزگی نہیں. اور یہی آ جائیے دینی چیزوں میں چھٹے ایمان کی بارگاہ میں آنے والے ایسے ایمان کے شاگرد کہ سب کچھ ایمان سے لیے, تعلیم لے کے گئے اور ایمان کے مقابلے میں اپنی دکانیں کھل کے بیٹھے, اور ایسی دکان جو باقاعدہ فور جگہ کہ ہم ہر مسئلے میں جعفر ابن محمد کے مخالف فتوا دیں گے, اپنے اپنے فرقے بنا. تعلیم اگر پہلے ہو تربیت نہ ہو, لیکن وہ تو کافروں کی بات ہے, یہ مومنوں کا بھی مسئلہ. آج جو ہمارے یہاں کتنا پیدا ہو چکا ہے اور روز بروز بڑھتا جا رہا وہ یہ, دیکھیے اب تک کوئی بات ایسی نہیں آئی جو اس ہفتے میں نے محفل مرتضی یا محفل غلامہ نے اہل بیت میں پڑھی. دونوں جگہ کے لوگ ہیں نا, ان کا خیال کر رہا ہوں. ایک آدھ بات اب آ رہی, اب دیکھیے اس کا نتیجہ یہ کہ مسائل میں زبان کھولنا ہر کس و ناکس اپنے لیے جائز سمجھتا. جی ہم تو تبلیغ کر رہے ہیں, جگہ جگہ جو یہ مدرسے کبھی بچوں کے کبھی بچیوں کے کبھی خواتین کے کبھی مردوں کے کبھی حوضہ بن کر کبھی غیر حوضہ بن کے کھل رہے ہیں, نا اہل میں, ان میں سے بہت سے نا اہل کے ہاتھ میں. نا اہل کا مطلب یہ کہ اس پر واجب ہے یہ کام کرنا, اتنا کرے جتنی اس کی لمٹ. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ مسائل میں زبان کھولنا ہر ایک کی نگاہ میں کچھ بات نہیں. جس قوم کو ایسی 16 اور 18 سال کی بچیاں نصیب ہو جائیں جو دعوی سلوری اپنے الفاظ میں کرے, اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ دعائیں ابراہیم کو خدا نے کیوں بدلا. لیکن خالی یہ ایک مسئلہ نہیں, دوسرا بھی اس کا رد عمل وہ یہ کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شریعت اتنی آسان کہ یہ جو آغائے خوئی اور امام خمینی اور آغائے سیستانی اپنے توفیق ہر مسئلے کی شکے نکالتے ہیں, یہ فوجیوں کا کوئی سوچا سمجھا منصوبہ ہے کہ قوم کو اپنے چنگل میں رکھو ان کو آزاد نہ ہونے. دیکھیے نتیجہ اس کا یہ نکلا نا کہ پتہ ہی نہیں, ابھی تربیت نہیں ہے, نفس پاک نہیں. ہر چیز کے حوالے سے یہ بات, میں ایک مثال اکثر دیتا ہوں کہ مثلاً اگر کوئی مرد مومن آ کے پوچھے مولانا بینک کا مسئلہ بتائیے, تو ہم اس کو کیا جواب دیتے ہیں؟ کیا بینک کا کیا مسئلہ پوچھ رہے ہیں؟ پیسے جمع کرانے کا مسئلہ, قرضہ لینے کا مسئلہ, فکس کرنے کا مسئلہ, کریڈٹ کارڈ کا مسئلہ, نوکری کا مسئلہ, ایل سی کا مسئلہ, فورن ایکسچینج کی ڈیلنگ کا مسئلہ. کافر بینک ہے, مسلمان بینک ہے, گورنمنٹ بینک ہے, اسلامی دنیا کا بینک ہے, غیر اسلامی دنیا کا بینک ہے, اس کا جواب دیتا. ارے ایک مرتبہ گالیاں دیتا ہوا جاتا ہے کہ میں نے ایک مسئلہ پوچھا تھا تاسمان علی حمزہ کو نہیں پوچھا, یہ کون سی شریعت اس کی پیچیدہ بنانا. اور جو گالیاں دینا شروع کرتا ہے تو پاؤں گریڈ پہ نہیں ہوتا, اسکریٹر پر ہوتا. ہم سے بات شروع ہو کے مراج کرام تک جائے گی, کوئی بھی اس کی زبان سے بچے گا نہیں. کیوں؟ اس اعتماد تفتیہ نہیں ہے, صرف سمجھتے ہیں کہ مسئلہ اتنی آسان چیز, جا کے پوچھ لیا ہاں اور نہ میں جواب آنا چاہیے. یہی نواں امام جن کی شہادت کا عادی تھے. یہ جملہ آپ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا کیونکہ آپ سب بعد میں آئے سوائے 5 آدمی ہو, تو وہ کیسے اس کو ریمائنڈ کر کے سن لے, میں دوبارہ نہیں دہرانا چاہتا ہوں. ایک چھوٹا سا سوال کہ حالت احرام میں کوئی شکار کر لے کیا ہوگا, 24 اس کی شکے نکال کے یحییٰ ابن اکرم کو بتا دیں. کہ مسئلہ اتنا آسان نہیں. یہ بتا کہ یہاں حج کا تھا کہ عمرے کا تھا, یہ شکار دن کو ہوا کہ رات کو ہوا, حکم ہل کا تھا کہ حکم حرم کا تھا, چوپایا تھا کہ پرندہ تھا, بڑا تھا کہ چھوٹا تھا, یہ آدمی بالغ تھا کہ نابالغ تھا, آزاد تھا کہ غلام تھا, مصر ہے کہ نازم ہے, امدن کیا کہ سیون کیا, جاہل مسئلہ تھا کہ عالم مسئلہ, کیونکہ بہت مشہور واقعہ ہے اس لیے میں اسے تیزی سے چلا. تو خلاصہ یہ اس کی شکل بھی الگ. مثلا عمرے کے احرام میں اگر کوئی شکار کرے جانور مکے میں دینا پڑتا, اور اگر حج کے احرام میں شکار کرے جانور مینا کے میدان میں دینا پڑتا. غلام شکار کرے اس کا کفارہ آقا دے گا, آزاد شکار کرے کفارہ فدیہ سے, شکل الگ. مگر وہی بات کے لوگ کیونکہ یہ پیچیدگی نہیں جانتے, نتیجہ یہی نکلتا, کہتے ہیں کہ ہاں یا نہ میں جواب دیجیے, یہ جو آپ کے داستان میں امیر حمزہ چھیڑ دی, خالی یہی نہیں یہ پیچیدگیاں نہیں پتا. تو ان کی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ 80-80 سال مرضی عہدے میں پھنسے کیا, وہ تو سمجھتے ہیں کہ مسئلہ اتنا آسان ہے, یس یا نو, یہ تو آدھے گھنٹے کی ریسرچ میں آ جانا چاہیے, یہ چیزیں نہیں معلوم نا. اور پھر امام کا دوسرا واقعہ, ایک بار خود پوچھ لیا, یہ بتا کہ ایک مرد نے ایک عورت کو 8 مرتبہ دیکھا, 24 گھنٹے میں بھی نہیں 20 گھنٹے, 4 مرتبہ حلال 4 مرتبہ حرام, باقاعدہ ایک واقعے کے ذریعے سے 2 پیغام چلے. ایسے شخص ایک مرد نے ایک عورت کو فجر کے وقت دیکھا حرام تھی, طلوع کے وقت حلال ہو گئی, پیاس میں حرام ہو گئی, ظہر میں حلال, عصر میں حرام, مغرب میں حلال, عشاء میں حرام, آدھی رات کو حلال. میں خود بھی اپنی رفتار بڑھا رہا ہوں, جہاں مشہور بات. خیر ایک پیغام تو ان لوگوں کے لیے کہ کیا سمجھ کے امام کے سامنے آئے, ایک پیغام آپ لوگوں کے لیے, غیر محبان اہل بیت سمجھو, حالات کے بدلنے سے حرام حلال ہوتا ہے, حلال حرام ہوتا. یہ مت کہنا کہ 40 سال پہلے بمبئی کے شیخ صاحب نے جو چیز حرام کہی تھی آج کیسے حلال ہو, اور 30 سال پہلے مرحوم آقا شریعت نے جس کو حرام کہا تھا آج کیسے حلال ہو. 40 سال 30 سال تو بڑی مدت ہے, 30 گھنٹے میں 8 مرتبہ حرام حلال, حلال حرام ہو جاتا. اور خالی اتنا ہی نہیں, یہ تو 2 اصول ہے جو میں ہمیشہ یاد دلاتا ہوں. تیسرا بہت اہم پیغام ہے 8ویں 9ویں امام کی سیرت, وہ یہ کہ 9ویں امام 29 ذی الحجہ کو شہید ہوئے, یا 5 ذی الحجہ کو شہید ہوئے, یا 9ویں امام 6 ذی الحجہ شہید. شہادت کا فوری سبب کیا, ایک تو پرماننٹ سبب ہوتا ہے ہر امام کی شہادت کا, وہ کیا, وہ یہ ہے کہ لوگ دشمن. فوری سبب کیا, دو چیزیں, ایک اس زمانے کے سرداری علماء امام کے خلاف موومنٹ بنا رہے تھے, دوسرا یہ کہ امام کے گھر میں موجود امام کی پہلی بیوی ام الفضل. یہ دو چیزیں سبب بنی. دیکھیے معمول پر ایک تھپا لگ گیا, لگنا چاہیے تھا اس سے بڑا, لیکن وہ تو سمجھ رہا ہے نا کہ پولیٹیکل مسٹیک, میرا نام مشہور ہو گیا کہ میں نے 8ویں کو زہر دے کے شہید کیا, چنانچہ اس کے بعد وہ بڑی احتیاط کر رہے ہیں, اور باقاعدہ صفائی پیش کرنے کے لیے اپنی بیٹی کی شادی 9ویں سے کر. یہ وہی معمول ہے جو بڑی بیٹی کی شادی 8ویں امام سے کر چکا اور چھوٹی بیٹی کی شادی 9ویں امام سے کی. اور یہ مت کہیے گا کہ یہ کیا رشتہ بنا کہ 2 بہنیں ایک باپ کے پاس ایک بیٹی کے پاس, نہ صرف یہ کہ جائز عمل ہے بلکہ خود خاندان اہل بیت میں اس پر عمل ہوا جو مثال آپ نے سن. مگر معمول کے مرنے کے بعد جب اس کا چھوٹا بھائی معتصم تخت خلافت پر آئے, 2 واقعات ایک ہی رات کو پیش آئے. پہلا واقعہ یہ کہ دربار میں چور پکڑا گئے, امام نے حکم دیا نہیں, معتصم نے دیکھا کہ چوری ثابت ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دو, جلاد آگے بڑھا تاکہ ہاتھ سے کاٹے, مگر جب قریب آیا تو جلاد چکرا گئے, ہاتھ کہاں سے کاٹ. عربی میں انگلیوں کے سرے کو بھی ہاتھ کہتے ہیں, انگلیوں کے جوڑ کو بھی ہاتھ کہتے ہیں, کلائی کو بھی ہاتھ کہتے ہیں, کوہنی کو بھی ہاتھ کہتے ہیں, کندھے کو بھی ہاتھ کہتے ہیں, کہاں سے ہاتھ کاٹ. معتصم سے چکرا گیا, درباری بندہ سے پوچھا کہاں سے ہاتھ کٹے گا, کہاں سے ہاتھ کلائی سے کٹے گا. غلط مسئلہ بیان ہو رہا, امام اس کو برداشت نہیں کر سکتے, خود پتا ہے کہ اس کے نتیجے میں میری جان خطرے میں پڑے گی, لیکن امام کی جان تو ہے, دین خدا کے تحفظ کے لیے کھڑے ہو. غلط مسئلہ بھی دین خدا پہ ایک حملہ اور اٹھے, ساتھوں نے غلط کہا, ہاتھ یہاں سے نہیں کٹے گا یعنی کلائی سے, بلکہ انگلیوں کے صرف جوڑوں سے کٹے. کہا کیوں, امام کا جواب مشہور تو ہے, اس لیے دو راروں کے ایک پیغام کا, اس لیے کہ اگر تم نے اس کا ہاتھ کلائی سے کاٹ دیا تو اس کی نماز کے سجدے میں ایک عیب پیدا ہو جائے, پوری نماز بھی نہیں, پورا سجدہ بھی نہیں, 7 اعضاء میں سے 1 عضو غائب ہو جائے, اور یہ حق کسی کو نہیں ہے کہ کسی کی نماز میں کمی کر. 9ویں امام کو چور کی نماز کی اتنی فکر تھی اور ان کے ماننے والوں کو اپنی نماز کی کوئی پرواہ نہیں, بس چور کی نماز کی کتنی فکر ہے کہ اس کی نماز میں کمی نہ, منع کر دی. اب اس کے بعد بحث تو ہی, لیکن وہ درباری مؤذن کیا امام کا مقابلہ کرے جب ان سب کا پیرے مغان یحییٰ اتنے اکثر مقابلہ نہ کر سکا. مگر سردار جب برخاست ہوا شام کو وہ معتصم اپنے گھر آیا اپنے کمرے پورا ایک ڈیلیگیشن آیا مولویوں کہا معتصم یہ تو کیا قدم کر رہا اس نوجوان کی باتیں مان کر نعوذ باللہ اسے سر پہ چڑھا رہا دیکھ اس کی شخصیت اگر مستحکم ہو گئی ہمیں نقصان نہیں ہے تجھے نقصان یہ ہماری کرسی کا دعوے دار نہیں ہے یہ تیری کرسی کا دعوے دار پھر مولویوں کی چرب زبانی تو مشہور رات کو دن دن کو رات ظلمت کو نور نور کو ظلمت حق کو باطل باطل کو حق صحیح کو غلط غلط کو صحیح سچ کو جھوٹ جھوٹ کو سچ سیاہ کو سفید سفید کو سیاہ الفاظ کا تو کھیل ہے کیا مشکل ہے بنا ایسی تصویر بیچ کے کہ محتسم کا بدن کا ہوتا ایک مسئلے کی وجہ سے اسے اپنی خلافت خطرے میں نظر آئے کہا باپ تم نے صحیح کہی اب کیا کرو یہ سوچتا ہوا ڈرائنگ روم سے بیڈ روم میں آیا سگی بھتیجی بیٹھی وہ اپنا دکھڑا الگ سے رو رہی کہ میرے بابا نے پتا نہیں کہا میری شادی کر دی میں تو پھنس کے رہ گئی ایسا شوہر ویسا شوہر یہ نہ میں امام کی شکایت دیکھیے تو کریلا ویسے ہی کڑوا پھر نیم چڑھ ابھی ابھی وہاں مولویوں نے اتنا اس کے بدن پہ راشا کاری کیا بھتیجی نے آ کے پھر ایک تمہار باندھ دی فوری فیصلہ جوش میں آ کر جذبات میں آ کر کاٹ دی اب میں برداشت نہیں کروں گا ان کو لیکن ان کو شہید کیسے کیا جائے تمہارے بابا نے اپنے محل میں بلا کے کھانا کھلایا اس لیے الزام آ گئے میں یہ غلطی نہیں کروں دو روایتیں ایک یہ ہے کہ پھر ایک وزیر کو بیچ میں ڈالا گیا میں دوسری روایت پڑھتا ہوں یہ قدم تجھ کو اٹھانا وہ راضی ہو کا زہر کہیں سے دلوا دیجیے کھلانا میرا کام زہر بادشاہوں کے خزانے میں ہوتا اس لیے مجھے 99% یقین کہ جو بڑی ظاہر ہوگا جس کا آدھا حصہ 30 مہینے پہلے مامون نے 8ویں امام کے انگوروں میں شامل کیا آج اسی ظاہر کا ایک حصہ معتصم نے اپنی بھتیجی کو دی اس نے بھی ایک علماء کا طبقہ اور ایک خواتین یہ اگر کسی کے خلاف ہو جائے تو امام تک کو شہید کروا دیتے اور اسی بات کو الٹا کر لیں اگر یہ دو طبقے صحیح ہو جائیں علماء اپنی ذمہ داری صحیح انجام دیں خواتین اپنی ذمہ داری صحیح انجام دیں تو پھر یاد رکھیں چاہے شیطان آ جائے چاہے امریکہ آ جائے چاہے سکھ آ جائے اگر یہ دو اپنی ذمہ داری انجام دیں اسلامی معاشرے کو کھول رکھتا ہے اور اگر دو بگڑ جائے تو چاہے انتہائی مقدس ماحول ہی کیوں نہ ہو جہاں صرف قرآن اور حدیث پڑھی جاتی ہے وہاں بھی قرار دیا جائے ان دو طبقوں کو اپنی ذمہ داری سمجھنا ایک علماء کو ان کا فریضہ کیا ہے اور ایک خواتین کو کہ ان کی ذمہ داری کیا اچھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارا مجمع بچ نکلا جو کہ نہ تو یہاں کوئی عالم ہے نہ یہاں کوئی خاتون نہیں اس مجمع کے لیے ذمہ داری بتاؤں اور بس یہ آخری بات غالباً اس آدمی کا نام کرینس ہے اتنا پتا ہے اس کا سر نیم روزویلٹ ہے کیونکہ امریکہ کے مشہور ترین صدر روزویلٹ کا پوتا تھا امریکن سی آئی اے کا بہت ہی اہم ایجنٹ 1953 میں ڈاکٹر مصدق کا سب کا پلٹ کر جب رپورٹ دینے آئیزن ہاور کے پاس پہنچا جو اس زمانے میں امریکہ کا صدر تھا تو اس نے ایک تاریخی جملہ کہا جو اخبارات میں بھی آتا ہے گرینٹ کالج اور وہ یہی تھا مجھے تو بہت ہی ایک مشہور جملہ اردو میں شاید اتنا مزہ نہ آئے انگریزی مجھے نہیں آتی بہرحال اس کا مفہوم کچھ یہ کہ وی کانٹ کریٹ اے سچویشن وی اونلی ایکسپلائٹ اے سچویشن یہ امریکہ کی گریمنٹ پالیسی کہلاتی ہے اخبارات میں تو بہت زیادہ یہ لفظ آتا اس نے کہا یہ سنو ہم کہیں پہ حالات کو بنا نہیں سکتے کہیں بنے بنائے حالات ہو خالی اس کو ایکسپلائٹ کر کے اس کو استعمال کر سکتے اگر ایران کے لوگ خود تیار نہ ہوتے مقدس کے مخالفت کی ہمارا سارا منصوبہ کھڑا رہ جائے وی کانٹ کے لیے سچویشن بنا نہیں سکتے بنی بنائی سنا تو اس کو ایکسپلائٹ کر سکتے بہرحال جو اس کا تاریخی جملہ بن گئے امریکہ کی پالیسی میں باقاعدہ یہ ایک اصطلاح آ گئی کریمٹ پالیسی یعنی کہاں کہاں حالات کو ایکسپلائٹ کیا جائے یہ ذمہ داری آپ کی بن وہ تو دو معاشرے کی بنیادی ذمہ داری ہے علماء اور خواتین عالم باہر کے معاشرے کو سنبھالتا ہے عورت گھر میں بحیثیت عالم وہی ذمہ داری انجام دیتی باہر کے معاشرے کا مرضی ہے عالم گھر کے معاشرے کی مرضی ہے اور یہ یاد رکھیے گا دونوں کے اندر ایک ریلیشن ایک کمبینیشن مگر آپ کی ذمہ داری کیا آپ کی ذمہ داری یہ کہ شیطان ہو کہ امریکہ کی کینٹینا ہو کہ آج کا میڈیا یہ ہمیشہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں سچویشن کو بناتے ہیں ایسے حالات نہ آنے دیجیے کہ خواتین سیدھے راستے سے ہٹے علماء سیدھے راستے سے ہٹے آپ کا کام اگرچہ ضمنی سپورٹنگ ہے سپلیمنٹری لیکن بہت ہے
اگر ہم اپنے گھروں کا ماحول ایسا بنا کہ نہ بگڑنے والی عورت بھی بگڑ جائے, اس پہ اتنا سلف ہو, اس کو اتنے تانے دیے جائیں, فزیکل ٹارچر, مینٹل ٹارچر اور بہت ساری چیزیں پورے اچھے میں نے پڑھی, تب جا کر شیطان ایک بھلائی کرے. شیطان عورت کو پیسہ نہیں سکتا ہے, یہ امریکہ کی پالیسی کا جملہ. حالات ایسے ہوں پھر وہ اس سے فائدہ اٹھاتا, حالات مرد بنا دے. کیوں ہماری عورتیں اتنا بگڑ رہے, کیوں ہر عورت کھلا مانگ رہی ہے, کیوں ہر عورت کورٹ کچہری جا رہی ہے, بڑا حصہ اس میں مردوں کا. اسی طرح علماء, اگر معاشرہ خود اتنا الرٹ بیٹھا ہو کہ ہمیں وہ عالم چاہیے کہ جو ہمیں پیسہ ہی نہیں, جو ہمیں خالی جنت کے خواب نہ دکھائے, جو ہمیں واجبات و حرام سے دور نہ کر, جن کا دل بھی ان موضوعات کو نہیں مانے گا جو تبلیغ کہلاتے ہیں, اگر ایک پریشر آپ کا ہوگا تو وہ بھی ان موضوعات سے پڑھنے کو تیار ہو جائے گا, اور کوئی راستہ ہی نہیں. جو عالم اور خواتین شیطان کے جو بہترین کاری ہیں, اور اسی طرح یہ اللہ کے جو بہترین نمائندے, صحیح ہو تو اللہ کے نمائندے, بگڑے تو شیطان, لیکن ان کے بگڑنے اور سنبھلنے میں دخل آپ کا رکھتا میرا یعنی معاشرے کے مردوں. تو اب ہماری ذمہ داری کہ ہم ایسی سچویشن نہ بننے دیں کہ شیطان کو ایکسپلائٹ کرنے کا موقع دے. ہماری واہ واہ والی باتیں حجام اعضا آ رہے ہیں 2 مہینے, آپ سے آپ میں سے جس کا بھی کسی مجلس کے انتظام سے ذرا سا بھی تعلق ہو سکتا, ہری تم علیکم بن کر, یہ نہیں ہے کہ ہاں ہمارے گھر میں مجلس کو دے, ہری لالچ وہاں پہ کوشش یہی کر کہ صحیح آدمی آئے تاکہ صحیح پیغام ہو. آج کل تو اور زیادہ ضرورت, 25 سال پہلے اتنی گمراہی کہاں تھی, تو آج اسی طرح سے خواتین کے حوالے بس پھر ساری ذمہ داری آ گئی. عورت اور عالم کو بنیادی کام کرنا, اور مردوں کو انہیں ایکسپلائٹ ہونے سے روکنا, ایسا ماحول بنا کے دینا یہ غلط عالم بھی سیدھے راستے پہ چلنے کو تیار ہو. کیوں یہ کہا جاتا کہ سارا گھر میں ہم مسجد پڑھنے آتے ہیں تو اپنی واہ واہ چھوڑ کے یہاں کے حساب سے موضوع بنا کے آتے ہیں. میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں شخصیت کا جو یہ جملے کہتے ہیں, آپ قدم رکھتے ہیں, اس لیے کہ واقعی ماحول بنے گا بدلنا پڑے. آنے والے 2 مہینے آپ دن اداکاری کے حوالے سے آپ کی ایک ذمہ داری, خالی واہ دامن سارا لوگ چلے, واہوا کے واقعے کا پیغام بھی نہیں دیا جاتا. جیسے یہی نوے امام کے 2 واقعات واہوا کی نظر ہو جاتے ہیں, لیکن کیسا علم کا مظاہرہ کیا, اس میں پیغام کیا نکلا, یہ جملہ آگے کہنا ہوتا ہے وہ بھی نہیں کہا جاتا. لیکن اس میں قصور بانیا نے مجلس کا بہت کیا تھا, اور پھر تھوڑا بہت شامل ہوتا اور خواتین. تو اب ہر آدمی اپنی ذمہ داری سمجھ لے, تب تو صحیح معنوں میں اس نے پیغمبر کے امتی ہونے کا حق ادا کیا. ہر ان سن لے ہو, باقی اور بہت ساری ہے, لیکن یہ تو کچرے کا موضوع ہے جو میں نے سمیٹ کے آپ کے سامنے پیش کیا. تو اس کا پورا خلاصہ یہ بھی نکلا کہ مسائل اپنی جگہ, اتنی آسان بات نہیں ہے کہ ہر آدمی حلال حرام میں دخل دے, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم اس کی پیچیدگیوں کی وجہ سے اس کو چھوڑ دوں. ایک نیچرل بنا تھا کہ آخر میں مولا نے جو عورت کے حوالے سے کہا وہ مسائل کے حوالے سے بھی, کہ ایک طرف عورت, یعنی اب وہ الفاظ میں نہیں پڑھنا چاہتا, شاید آپ کو اچھے نہ لگے, اردو کے محاورے کے اعتبار سے کہ سانپ سانپ کے منہ کی چکندر نہ اگلا جائے نہ نگلا جائے, یا گوڑ کے لڈو ہیں جو کھاتا ہے تو وہ بھی پچھتاتا ہے, اور جو نہیں کھاتا وہ بھی پچھتاتا ہے. یہی مسائل کا مطلب ہے. اگر کوئی اس کو اتنا آسان سمجھ کے ہر چیز میں حلال حرام چلا لے وہ بھی جہنم میں جائے, اور جو اس کو اتنا مشکل سمجھے کہ اس طرف جانا ہی نہیں ہے ہم تو اس سے دور ہی دور ہے وہ بھی جہنم میں جائے. انہیں خراب کی جائے خصوصیت نا, کہ ادھر بھی جہنم ہے ادھر بھی جہنم. تو اب نہ پیچیدگیوں سے گھبرانا ہے, اور نہ یہ ہے کہ اس کو اتنا آسان سمجھ لے نا کہ ہر کس ناقص بولنے لگے مطلب. اب اگر اجتماعی بات ہو رہی ہے 9 روز قربانی, اب وہ میرے ساتھ تقریر کی مناسبت ہے, یہ ہے مسائل کی مناسبت. آپ حضرات تو پھر بھی کسی حد تک نوروز کی بحث سے بچے ہوئے ہیں. کراچی کا آدھا حصہ اس وقت گونج رہا ہے اس مسئلے, یہ نوروز ایک اسلامی عید ہے یا نوروز, اب جو جملے آ گئے بسنت اور ہولی کا دوسرا نام, یہ جملے باقاعدہ ممبر سے آئے کہ نوروز کیا ہے, بسنت اور ہولی کا دوسرا نام. مہاراج دو بڑے نظریات اس وقت ہمارے سامنے آ گئے, ایک نوروز کو سرتپا اسلامی عید سمجھ رہے, اور ایک نوروز کو سرتپا مجوسی تہوار اور غیر اسلامی مسئلہ سمجھ رہے. لیکن نہ حق ادھر ہے نہ حق ادھر. نوروز ایک بات تو یہ بتا دی جائے کہ بات خصوصی مسائل کی وجہ سے نہیں, مسائل میں غلط چاہیے, بات خصوصی حالات کی وجہ سے نوروز کے حوالے سے معصومین کی ایسی حدیثیں آئیں جب مثلا بطور مثال مرعوب آ گئے جس وقت انتقال ہوا تو 96 سال کی عمر عہدے میں 6 سال میں تعلیم شروع ہو جاتی ہے سمجھے 90 سال کی عمر کے بعد جو تقریباً آخری زمانے کی بھی ان کی تحریر شروع میں وہ یہ تھی کہ اس کے حق اور اس کے خلاف اتنی روایت ہے کہ کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا یعنی بہت اتنا مشکل مسئلہ کیا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا ہے کہ دورو پورا کا پورا اسلامی دن ہے یا پورا یہ اسلامی دن ہے آج کل ایسے ایسے بچے کچے 20-20 سال سے کتاب لکھ رہے ہیں نورو کی شرح ہے یہ تعجب ہوتا ہے کہ کیا سمجھا انہوں نے اسلام 16 سال کی اگر ایک بچی آپ کے درمیان پیدا ہو تو 20 سال کے ایک بچے وہاں پیدا ہو اب خلاصہ کیا نکال رہا ہوں اس مسئلے کا کہ اس کا آسان ہے نوروز میں 4 چیزیں تو اسلامی نوروز کا روزہ نوروز کا وہ غسل جس کے بعد وضو تو کرنا پڑے نوروز کی نماز اور نوروز کی دعا اور خاص دعا کے حوالے سے یہ بہترین وقت ہوتا آدمی کے پاس کئی قسم کی دعائیں ہوتی یہ میں مسائل شروع کر چکا ہوں یاد دلانا پڑتا جیسے جہاں کے لوگ بعض اوقات مذاق کی بات نہیں سمجھتے تو یاد دلانا پڑتا ہے جملہ بطور مذاق کہا گیا اس کو سیریس لے لیتے تو خیر دعا کے حوالے سے یہ بات ہے کہ آدمی کے پاس دعائیں تو بہت جیسے جیسے ظہور کا زمانہ قریب آ رہا ہے مسئلے بڑھتے جا رہے ہیں ہر بڑھنے والا مسئلہ ہمارے لیے دعا لے کے آتا ہے مگر کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق ہے آپ کو اپنی حالت بدلنا مثلا غربت سے تبنگری میں جانا ہے بیماری سے صحت میں جانا جھگڑے چل رہے گھر کے اب اس کو سکون میں بدلنا اولاد غلط راستے پہ نکلی جا رہی اس کو سیدھے راستے پہ آنا اولاد تو اولاد سمجھدار آدمی اپنی حالت سے بھی نہیں پوچھتا گناہ ہوتے ہیں لیکن وہ پریشان ہوتا ہے یہ کیوں ہو جاتے ہیں دیکھیے صبحوں کی تو ایک قسم ہے کہ اللہ نے کسی کو ایک اچھا کاروبار دیا وہ جاتا ہے اور دولت آ جائے ابھی سن والی کہتی ہے وہ حالت بدلنا نہیں ایک گھر میں شوہر اور بیوی سکون سے رہنا بس گلی سکون رہے یہ حالت بدلنا نہیں حالت بدلنا وقت نہیں ہے میں نے جلد نکالے اس کے لیے تو بہترین وقت نوروز کا ہے وہی ٹائم کے ساتھ جو ہر سال 21 مارچ کو ہوگا اور جس سال فروری 29 دن کا ہو جائے تو اس سال 20 مارچ کو ہوگا تو ایک دن کا فرق پڑ جائے اس سال 20 مارچ وقت ایک چاہیے دعا بھی یہی ہے یا مقدم قلوب بلبدار سے آخر تک ہم پھر حالانہ الہ الحا ہماری حالت کو اس سے اچھی حالت میں بدل یہ والی دعا کا بہترین وقت نوروز کا وہ ٹائم دعا تو سال میں جب مانگے جہاں مانگے قبول لیکن بعض مخصوص موقع ہیں دعا کی قبولیت اس کے بارے میں کہا جاتا ہے جو سویا وہ کھویا اچھا ہر سال نوروز میں ٹیکنیکل پرابلم بھی آتا کسی نوروز کا وقت تو بہت اچھا ہے لیکن بڑا بے دھنگا وقت ہے کون رات کے 1:35 پر اٹھتے ہیں دعا کے لیے خالی کوئی ناچ گانا ہوتا تو غیر سمجھ میں آ بھی جاتا تھا خالی دعا کے لیے مگر اس وقت نوروز کا وقت بھی بڑا اچھا بالکل دوپہر کا وقت ہر آدمی جاگ رہا ہوگا ہر آدمی ہوش میں ہوگا عید کی چھٹیاں ختم ہوں گے پہلے دن دفتر میں بھی گئے ہوں گے تو عید تو چلتی ہے نا 4-5 دن ہو تو بہترین وقت بھی لیکن یہ 4 چیزیں تو اسلام اس کے علاوہ باقی جو چیزیں نوروز کی ہیں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں بادشاہ کیا ہوتا ہے نوروز کا رنگ کیا ہوتا ہے سواری کیا ہوتی ہے پھل کیا ہے مٹھائیاں کیا اور ایران میں تو اور بھی بہت ساری چیزیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں لیکن وہ حرام بھی نہیں مباح چیزیں ہیں جس کو اس میں مزہ آتا ہے لے لے ان چیزوں جب اس سال یہ رنگ ہے تو ہم یہی رنگ کی مٹھائیاں اٹھا کے لائیں گے اور جس کو اس پہ یقین نہیں ہے چھوڑ دیں یہ مباح چیز ہے نہ حرام ہے نہ واجب نہ مستحب ہے نہ مکروہ جو انسانی زندگی میں خوشی کے مواقع اسلام ترجیح دیتا ہے حرام طریقے سے خوشی نہ مناؤ ورنہ خوشیاں مناؤ تو ایک وہ تصور کہ نوروز ہر چیز اس میں اسلامی اگر کسی مرضی سے آپ نے پوچھ لیا کہ اس سال کس طرح کی مٹھائی نے اور وہ حیران ہو کے پوچھے کہ یہ چیز یہ ہوتا کیا آپ نے کہا یہ کون سے مرضی ہے جنہیں کب نہیں بتا جو ہمارے یہاں کی 8 سال کی بچی بھی جانتی ہے کس رنگ کی مٹھائی نہ کہیے اور نہ وہ ہے کہ آپ نے کہا یہ بسنت اور ہولی کو اسلامی بنا کے نوروز کے نام سے پیش کیا کیونکہ کاراگر اور سلجھا بازار میں یہ بحثیں اتنی نہیں اس لیے میں اسی پہ بات ختم کر رہا ہوں کسی اور علاقے میں جہاں یہ بحث ہے تو 40 منٹ تو نوروز میں لگتے ہیں البتہ جیسا کہ میں نے کہا کہ کیونکہ باقی چیزوں کا عید سے تعلق نہیں اس لیے مراجے ذرا احتیاط کرتے امام خمینی انقلاب کے بعد پہلا جو روزے نوروز آیا پیغام بھجوایا یہ خوشی ہے مقامی خوشی ہے منا لیکن پیغام بھجوا کے فوراً منگوائے نشر کرنے سے پہلے ایک لفظ کاٹ عادت ہے نا زبان پہ آتا عید نوروز کا، نہیں بلکہ میرے نام سے پیغام جا رہا ہے روزے نوروز کر، بس اتنا سا ایک واقعہ امام خمینی کا، مگر یہ نہیں کہا کہ یہ ہولی اور بسنت ہے ورنہ پیغام بھی کیوں بھیجتے. ایک بات، یہاں ایک بات مکمل، نوروز کے حوالے سے مجھے نوروز قدر جو کہ میں ہر سال عمل کم لیتا ہوں، شب قدر اور نوروز، یہ تین مواقع پر لوگوں کو یاد دلانا اپنا فریضہ سمجھتا ہوں کہ دعا کا وقت آ گیا، اس لیے یہ اتنے جملے بھی کہے اور ساتھ میں ایک بات کی وضاحت کا موقع دے. نوروز کے حوالے سے، اب نوروز بھول جائے، نوروز کے حوالے سے ایک مسئلہ شرعی کو ایک اور اینگل سے واضح کرنے کا موقع ملا. وہ مسئلہ شرعی جو ہے نا بہت زیادہ اس وقت اختلافی بن گیا تاش اور شطرنج کے حوالے سے، خاص شطرنج لے لیجیے امام خمینی اور آغا خامنہ ای کا مسئلہ. اگر کوئی اور آگاہ سیستانی تو کہتے ہیں شطرنج قیامت تک کے لیے حرام ہے چاہے اس کی حالت کتنی ہی کیوں نہ پلٹ جائے، لیکن اگر خمینی اور اگر خامنائی کا فتوا کہ شطرنج اگر کبھی ایسا زمانہ آیا کہ اس کا جوئے سے کوئی تعلق ذہن میں نہیں بنتا، یعنی شطرنج کا لفظ آپ سنیں آپ کے ذہن میں جوئے کا خیال ہی نہ، ایسے زمانے میں شطرنج حلال، اور اگر آج بھی دنیا کے کسی علاقے میں ایسا ماحول ہے تو وہاں سے حلال ہے، یہاں شطرنج کے ساتھ جوا آتا ہے ذہن میں وہاں حرام، یہ اس شطرنج کی بات ہے جس میں شرط نہ لگائی. باقی یہ مسئلہ تو کئی دفعہ آ گیا لیکن لوگ حیران ہو کے سوچتے ہیں کہ یہ کیا مطلب کہ شطرنج کا نام آئے اور جوا نہ آئے. اب دیکھیے نوروز کے حوالے سے اس کی ایک بہترین مثال، ایک صاحب نے سوال کیا یہاں نہیں ایک اور جگہ پہ، لیکن اس سوال سے مجھے یہ سمجھانے کا موقع ملا، بلتستان کے علاقے میں گلگت کے علاقے میں جہاں مومنین کی تقریباً بھرپور تعداد، نوروز بہت شاندار طریقے سے منائی جاتی ہے، اس میں چار چیزیں اسلامی ہوتی ہے، باقی کیونکہ بہار کا موسم کسانوں اور زراعت پیشہ کے لیے ویسے ہی ایک تبدیلی لاتا، وہاں کے علماء کرام نوروز میں دو کھیل کھیلے جاتے ہیں، تو جہاں بھی کوئی خوشی ہوتی ہے کھیل بھی آتے ہیں گیم، باقی کھیل میں دو کھیل کھیلے جاتے ہیں وہاں کے علماء منع کرتے ہیں، ایک وہاں سے کھیل چلتا ہے اور ہر دیہاتی علاقے میں چلے گا کہ اخروٹ لڑانے کا مقابلہ، جیسے ہمارے کنچے کا مقابلہ ہوتا تھا تو کنچے ونچے بھی ختم ہو گئے پھر بھی ہیں نظر آتے اخروٹ، اور ایک مرغی اور کبوتر وغیرہ کے انڈے لڑانے کا. اب ایک نوجوان بچے نے سوال کیا جو تعلق باہر سے رکھتا کہ ہمارے علماء اس کو منع کرتے یہ آخر کیوں اخروٹ لڑا رہے ہیں یا مرغی کے انڈے جو ہے ان کا مقابلہ. اب دیکھیے بہترین مثال بنی شطرنج کو سمجھانے کی، پہلے زمانے میں جب یہ مشینیں کھیل ویل نہیں تھی تو آدمی جوا بھی عام چیزوں سے کھیلتا تھا، مرغی کے انڈے اور اخروٹ اور بادام یہ اس زمانے میں جوئے کے سب سے زیادہ پاپولر قسم کے آلات ہوتے، جوا اسی سے ہوتا تھا. یعنی اخروٹ کا نام لیجیے کہ بھائی میں آج کھلا دکان سے میں نے آدھا پاؤ اخروٹ خریدا، آپ کس سے مقابلہ کر رہے ہیں، خود بخود اخروٹ کا مطلب ہوتا ہے جوا، مرغی کے انڈوں کا مطلب ہوتا ہے جوا، باقاعدہ ایسا ماحول تھا. تو حدیث بھی ایسی آئی یہ اخروٹ کے مقابلے حرام ہے، یہ مرغی کے انڈوں کے مقابلے حرام، بلکہ اتنی معتبر حدیث آئی ہے جس سے شیخ مرتضی انصاری نے کتاب مقاصد ایک مسئلے کی بنیاد رکھ کہ امام کا غلام آیا کہ مولا مقابلے میں جیت چکا ہوں انڈا میں نے کھا لیا، امام نے قائم کروائی. قے کروانے والی حدیثیں عام طور پہ ضعیف ہوتی ہیں، یہ اتنی معتبر ہے کہ استاد الفقہاء شیخ انصاری نے اس سے مسئلے کی بنیاد رکھی انڈا اور اخروٹ. اب دیکھیے کراچی میں کسی کے ذہن میں بھی اخروٹ کا لفظ سن کے کوئی جوئے کا تعلق آتا، بلکہ اگر ہم تعلق بنانے کی کوشش کریں تو لوگ سمجھتے ہیں سڑی ہو گئے ہیں، دیوانے ہو گئے ہیں، پاگل ہو گئے. اتنا ماحول بدلا کہ 1400 سال پہلے اخروٹ کا لفظ کسی کی زبان پہ آیا ایسا تھا جیسے آج کوئی کہ میں تاش کھیلنے جا رہا ہوں. 1400 سال پہلے مرغی کے انڈوں کا لفظ آیا کسی کی زبان اور لوگ یہ سمجھے جیسے آج کوئی گھر میں شطرنج کھیلنے جا رہا ہوں. کتنا ماحول بدل گیا. بس یہ والا مسئلہ امام خمینی کا، اور خیر اس مسئلے کا جواب یہی کہ حدیثوں میں ضرور آیا کہ اخروٹ اور مرغی کے انڈوں سے کھیل مت کھیل، مگر اس لیے آیا کہ اس زمانے میں یہ جوئے کے آلات تھے، جوئے کے آلات بغیر شرط کے بھی کھیلنا حرام. آج کیونکہ یہ جوئے کے آلات نہیں رہے اس لیے آج اگر کوئی اخروٹ کا مقابلہ بغیر شرط کے کرے تو چاہیے بالکل شطرنج کا فتوا اور اخروٹ کا مسئلہ یہ، اس زمانے میں بغیر شرط کے بھی اخروٹ کھیلنا حرام تھا کیونکہ عام طور پہ اخروٹ کا استعمال شرط تھا. یہ دو باتیں ہو گئی. مسئلہ نمبر 3، ایک برادر ایمانی کا ایک ایسا سوال ہے جس کے حوالے سے عید قربان کے دو مسئلے سمجھانے کا موقع مل رہا. اصلا یہ سوال میں اس جملے کی وضاحت کے لیے لایا تھا جو تقریر میں آئی کہ مسائل میں شکایتیں ہوتی ہیں. تو یہ سوال کا کوئی تعلق بقرعید سے نہیں, لیکن میں نے کہا نا اس کے ذریعے ایک دو مسئلے بیان کرنے کا موقع ملے. ہمارے یہاں بقرعید کی قربانی سنت ہے, نہ واجب ہے نہ سنت موقتا, اور اس کے لیے بھی یہ نہیں ہے جو حج کر کے آیا. بعض عوامی غلط فہمی آئے کہ عام آدمی کے لیے تو بقرعید کی قربانی واجب نہیں, لیکن ایک بار اگر منا میں بکرا قربان کر کے یا ذبح کر کے آئے تو اب ہر سال قربانی کرنا ہوگی, کیونکہ یہ اتنے آپ کے درمیان مشہور نہیں ہے, اس لیے میں سرسری لے رہا ہوں. واجب تو تھوڑے سنت موقتا بھی نہیں. یہاں پہ توضیع المسائل اور تحفۃ العوام کا ٹکراؤ. جو مسئلہ میں نے بتایا موجودہ مراجع کا ہے, یعنی توضیع والا مسئلہ. تحفۃ العوام میں آج بھی اس کو سنت موقتا لکھا گیا. چنانچہ ایران میں تو لوگ آج کے دن حیران و پریشان ہوتے ہیں, بکری نظر نہیں آتی, ذبح ہوتے ہیں. تو یہ سنت موقتا بھی نہیں. مگر اس کے حوالے سے دو چھوٹی چھوٹی باتیں بیان کر کے پھر اصل مسئلے پہ آتا ہوں, جس کا تعلق بقرعید سے تو نہیں, تقریر کے اس موضوع سے ہے کہ مسائل کی شکل. پہلی بات, بہت پہلے ایک مسئلہ بیان ہوا تھا, پھر بعد میں دوبارہ بھی آیا کہ اگر کوئی انسان چاہے تو بقرعید کی قربانی میں عقیدے کو شامل کر سکتا ہے, لیکن وضاحت وہی کہ یہ کسی صورت میں ممکن نہیں کہ ایک بکرے میں شراکت. گائے میں تو لوگ سمجھتے ہیں, لیکن عقیدے کی حد تک گائے میں بھی ممکن نہیں. ہمارے یہاں یہ رواج شروع ہوا ہے کچھ علاقوں میں کہ سات بچوں کا عقیقہ ایک گائے ہوتی ہے. نہیں, عقیقے کے اندر ایک جانور چلے گا, جیسے حج کی قربانی. حج کی قربانی میں سات آدمی مل کے ایک گائے ذبح نہیں کریں. اگر آپ حج کی قربانی کر رہے ہیں, آپ کا گائے کا دل چاہ رہا ہے, پوری گائے لینا پڑے گی. اونٹ کا دل چاہ رہا ہے, پورا اونٹ لینا پڑے گا. اور بکرا دل چاہے تو پورا بکرا. لیکن یہی مسئلہ عقیقے کا, کیونکہ یہ سسٹم کچھ علاقوں میں شروع ہوا. یہ ہمارے سات بچے ہیں اور یہ بچے ہم نے اس وقت پیدا کیے جب خاندانی منصوبہ بندی کا اتنا رواج نہیں ہے, عقیدے بھی نہیں ہوئے, گائے چل جائے گی نہیں, گائے پھر ایک ہی بچے کے لیے چلے. تو کہا فرق کیا ہوا, ایک گائے کے بدلے ہم چار پانچ بکرے بھی لے سکتے تو لے لیں, اللہ کرا لیجیے, وہ آپ کی مرضی. جیسے اگر آپ 50 کے نوٹ کو جلائیں گے کہ 1000 کے نوٹ کو جلائیں گے, مسئلہ ایسی ہو. ایسا نہیں ہوگا کہ 1000 کا نوٹ آپ جلا دیں پھر ایک حصہ چھوڑ دیں اور پھر کہیں کہ اس کے بدلے تو مجھے 50 روپے دے دو. نہیں, وہ ایک نوٹ ایک یونٹ, یہ ایک نوٹ ایک یونٹ. اچھا, اب اصل مسئلہ کہاں سے چلا تھا کہ اس سے جو غلط فہمی ذہنوں میں پیدا ہو وہ یہ کہ ہم بقرعید کا جانور لاش ہیڈ آف دا فیملی ہے یہ اپنی طرف سے ذبح کر رہے ہیں اور عقیقہ ہم نے شامل کیا اپنے بیٹے کا. یہ نہیں, یہ تو دو الگ الگ آدمی ایک بکرے میں جمع ہو. اگر وہ پورے صراط والی بات بھی ہم مان لیں کہ وہاں یہ بکرا کام آتا ہے تو وہاں ڈبل سواری کا مسئلہ ہو. آپ کا بچہ اس پہ بیٹھے گا کہ آپ اس پہ بیٹھیں گے؟ یہ خالی میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. تو واپس آئیے اصل مسئلے پر کہ وہ جو ایک مسئلہ ہے کہ عقیقہ بقرعید کی قربانی میں شامل ہو سکتا ہے, وہ اس صورت میں ہے کہ جس کی طرف سے عقیقہ ہو رہا ہے قربانی میں بھی اسی کی نیت. چنانچہ اگر خاندان کا سربراہ ہے, اس کا عقیقہ نہیں ہوا یا اس کو پتا نہیں کہ ہوا کہ نہیں, وہ قربانی بھی اپنی طرف سے کر رہا ہے, اس نے اپنا عقیقہ ملا دیا. یا اگر عقیقہ بچے کا کر رہے ہیں تو اس سال یہ قربانی بھی بچے کی طرف سے دی. ایک تو یہ وضاحت ضروری, البتہ اس کے ساتھ دوسری وضاحت یہ کہ اگر کسی جگہ قربانی کے جانور یعنی بقرعید کی قربانی میں عقیقہ اس طرح سے ملایا جائے جو میں نے بتایا, تو وہ رہے گا بنیادی طور پہ بقرعید کا بکرا. عقیقہ اس میں شامل ہو گیا, ثواب مل گئے, فائدے مل گئے, لیکن رہا وہ بقرعید کا ہی جانور, عقیقہ نہیں بنا. یعنی عقیقے کی پابندی اس پہ نہیں آئی کہ ماں نہیں کھا سکتی ہے کہ جوڑ سے توڑو کہ جو بھی چیزیں, مسئلے سارے اس پر عقیقے کے نہیں چلے, مسئلے چلیں گے بقرعید کے. جیسے اگر کوئی غسل جنابت اور غسل جمعہ کو ایک ساتھ ملا دے, بہرحال یہ غسل بنیادی طور پہ جنابت چیز کو کہنا ہے کہ اس کے بعد وضو کرنا حرام رہے. آپ کہیں گے غسل جمعہ کے بعد تو وضو آخر خمینی کیا ضروری ہے, آخر کوئی کیا غصہ. تو بنیادی طور پر وہ رہا غسل جناب, یہ جانور رہا بقرعید. اب آئیے اس کے حوالے سے ایک اور مسئلہ, یہ الگ سے پوچھا گیا اور جیسا کہ میں نے کہا کہ اب نوروز اور قربانی کی مناسبت بھی بھول جائے.
یہ سوال پوچھا گیا اور یہ سوال اس سے پہلے بھی ایک دفعہ آیا, لیکن ہاں نہ کے انداز, ہاں اور نہ کے انداز, چنانچہ کیا وہ صاحب مطمئن نہیں ہوئے یا کسی اور نے کوئی اور مطمئن نہیں ہوا ہونے کی. سوال یہ ہے کہ آج کل دعوتوں میں, آج کل دعوتوں مچھلی کا رواج بہت بڑھ گیا. ڈاکٹر حضرات نے مچھلی کے فوائد اتنے زیادہ بتائے کہ کولیسٹرول نہیں ہوتا اور چربی نہیں ہوتی اور بہترین گوشت ہے اور فلاں بیماری سے بچے اور فلاں بیماری سے بچے, کہ اب مچھلی جو ہے نا ویسے ہمارے یہاں کا مقبول آئٹم بنتی جا رہی ہے. فائیو اسٹار ہوٹل یا دوسرے ہوٹل جہاں بوفے ڈنر ہے اس میں باقاعدہ چاہے مچھلی کی ایک ڈش بھی رکھی جاتی ہے, روزانہ نہ صحیح تو چند دن تو ہوتی ہے. اب ہمیں پتا کہ شیعہ اور غیر شیعہ حضرات بغیر چھلکے والی مچھلی میں اختلاف کرتے ہیں. اگر مچھلی بغیر پکائے کسی نے ہمارے گھر کو پسند بھیج دی تو تھوڑی سی اپنے آنکھوں سے دیکھ لی, لیکن اگر پکی بھی مچھلی آ رہی ہے ہمیں کیا پتا اس پہ چھلکے ہیں کہ نہیں. بھیجنے والا مسلمان, لیکن ایسا مسلمان ہے جس کی شریعت میں کیونکہ بغیر چھلکے کی مچھلی حلال, تو وہ تو نیک نیتی کے ساتھ بھی ہمیں وہ بھجوا سکتا. ایک تو ہے کہ مثلا باہر ہمارے بچے جاتے ہیں تو عیسائی یہودی نوجوان ہنسی مذاق کرتے ہوئے ان کو دھوکے میں ڈال کے سور کھلا دیتے ہیں, مقصدی تنگ کرنا, یا ایسی کوئی نیت نہیں. شاید عام مسلمانوں کی اکثریت کو یہ بھی پتا نہ کہ ان حضرات کے یہاں یہ مچھلی نہیں کھائی جاتی, تو وہ جو اگر بھیجے گا وہ تو کوئی احتیاط نہیں کرے جو مچھلی اس کو پسند آئے. ہمیں نہیں پتا یہ کون سی ہے, مسلمان کے ہاتھ سے ملی ہے, ہماری کوئی ذمہ داری ہے کہ نہیں. ہاں اور نہ میں تو اس کا جواب ہے, آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں, لیکن یہ جواب تو پہلے آ چکا, اس لیے میں نے چار سرا فیس کیے کہ کئی وضاحت ہو جائے. وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ دو بہت ہی مشہور جانور ایسے ہیں کہ جن کے حوالے سے سارے شیعہ علماء اس کو حرام سمجھتے ہیں, اور فقہ حنفی میں نہ صرف یہ کہ اس کو حلال سمجھا جاتا بلکہ پریکٹس والا حلال ہے, یعنی وہ گوشت کا استعمال بھی ہوتا. اور بھی بہت سارے ایسے حلال جانور ہیں, جیسے اونٹ حلال ہے, کس نے زندگی میں کھایا ہوگا, لیکن یہ تو رائے تھی ایک خرگوش اور ایک بغیر چلنے کی مچھلی. اچھا ہمارے تمام علماء اس کو حرام سمجھتے ہیں, کچھ جانور تو ایسے ہیں کہ ہمارے علماء میں بھی اختلاف ہے. ایک ساتھ چوک اٹھے آ گئے سیستانی کی کتاب میں یہ دیکھ کر کہ بور کا گوشت حلال ہے, اختلاف ہی مسئلہ. ٹھیک ہے, اگر کوئی اور امام خمینی نے حرام لکھا ہے اس کا فتویٰ, مور ایسا نہیں ہے کہ کوئی نیا مسئلہ, 1400 سال سے اختلافی, حتیٰ کوے کی بعض اقسام بعض مناجے نے حلال کری ہے بعض نے حرام کری, لیکن خرگوش اور بے چھلکے کی مچھلی تو 99% کیا مناجی حرام سمجھتے ہیں. ہمارے یہاں کا طے شدہ مسئلہ ہے, ان کے یہاں 99% حرام. اب آئیے ایک سوال, وہ سوال یہ کہ جب کوئی آدمی مسلمان بن جاتا چاہے کسی بھی فرقے کا, تو چار پانچ فائدے ہم اسلام اس کو دیتا. نمبر ایک, طہارت, اس کا بدن, اس کے کپڑے, اس کا ہاتھ, اس کے ہاتھ کے دھلے ہوئے کپڑے سب پاس. دوسرا فائدہ نکاح کے حوالے سے آتا. تیسرا فائدہ مثلا قبرستان میں دفن کے حوالے سے آتا. کافر کو مسلمان کے قبرستان میں دفن نہیں کر سکتے, مسلمان کو کافر کے قبرستان. چوتھا مسئلہ مثلاً اس کے مال کے احترام کے حوالے سے آتا. کافر کا مال تو اکثر مراجع کے نزدیک جائز ہے لینا, مسلمان نہیں. اور پانچواں فائدہ ذبیحہ, جس جانور کو مسلمان ذبح کرے گا وہ حلال ہے چاہے کسی بھی فرقے کا, اور کافر ذبح کرے تو حرام ہے چاہے کشر بھی ٹھیک کیوں نہ ہو, کیونکہ برادران اہل سنت کے یہاں اہل کتاب کا ذبیحہ بھی حلال ہے اگر وہ اللہ کا نام لے, اور یہودی لیتے ہیں تو کشر بھی حلال ہے. ہمارے یہاں ذبح حلال ہے صرف مسلمان. اچھا ایک بات یہ, یہی وجہ کہ جب کوئی گوشت کافر آپ کو دے گا تو آپ کو اس سے دو سوال کرنا ہے, ایک نہیں. اور یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے, ایئر لائن انڈسٹری میں بھی طویل عرصے رہ چکی, کیونکہ میں خود اس کا کئی بار شکار ہوا اس لیے کہہ رہا ہوں. وہ کیا غلط فہمی ہے, وہ یہ ہے کہ یہ سمجھا جاتا کہ کافر سے جب کوئی گوشت ملے تو ایک سوال پوچھ لینا کافی, کہ یہ حلال جانور ہے کہ حرام. نہیں, دو سوال پوچھنا ہوتے ہیں. پہلا سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ جانور حلال ہے کہ حرام, مرغی ہے, بکری ہے, گائے ہے, اونٹ ہے, تو حلال. سور ہے مثلا، خرگوش ہے یا اور جو حرام جانور ایسے آتے ہیں، پہلے تو یہ پوچھنا، یہ کافی نہیں، دوسرا سوال پوچھنا پڑے گا کہ اگر حلال جانور تو ذبح صحیح طریقے سے ہوا کہ ذبح غلط طریقے سے ہوا. مچھلی کے بارے میں بھی کافر اگر آپ کو مچھلی، دو سوال پوچھنا، پہلا سوال یہ پوچھنا اس میں چھلکے تھے کہ نہیں، اور دوسرا سوال یہ پوچھنا ہے چھلکے بھی تو اسلامی طریقے سے یہ مچھلی ذبح ہوئی ہے کہ نہیں. اب مچھلی کا ذبح کیا ہوتا ہے کوئی غلط بات، یعنی رگے نہیں کاٹی جاتی ہے، لیکن دو سوال پوچھنا. اچھا دیکھیے غلط ہے، ایک طویل عرصے تک ایئر لائن جب آپ یہ لکھواتے تھے کہ مجھے حلال غذا دیجیے تو وہ حلال کا مطلب سمجھتے تھے پہلے سوال کا جواب، جناب کے بکری ہے وہ آپ کو لکھ کے دے دیتے تھے کہ آپ کو ہم نے حلال کھانا دیا، اور وہ بھی کوئی سازش وازش نہیں، ان کے بھی ان میں لکھا کہ ایک نہیں دو سوال ہوتے، حلال کا مطلب وہ سمجھتے تھے سور نہیں بکری. مگر ایک اگلا سوال بھی ہوتا ہے کہ طریقہ ذبح کا طریقہ بھی بتاؤ. اب یہ کچھ کچھ بات سامنے آئی ہے، کچھ ٹریول ایجنٹ بھی کبھی کبھار یہاں آ جاتے ہیں ٹریول کرتے ہوئے، وہ زیادہ تفصیل بتا دیں گے، لیکن اتنا تو مجھے پتا ہے کہ لیٹ سیونٹیز اور ارلی ایٹیز کے اندر، اواخر 70 اور اوائل 80، اس میں تو ایئر لائن بھی دھوکے میں، دھوکے میں بھی دھوکہ ہمیں دے نہیں رہے کہ وہ حلال کھانے کا مطلب سمجھتے تھے بکری، بھلے چاہے وہ مشین سے ذبح ہو. تو دو سوال، یہی مچھلی کا مسئلہ، جیسے آج بھی ہمارے یہاں جو لوگ یورپ امریکہ کے ہیں غلط فہمی میں بہت مبتلا، کیونکہ خصوصاً انگلینڈ میں فش اینڈ چپس بہت چلتا اور باقی میکڈونلڈ وغیرہ کا فش برگر کھا لیجیے، اس لیے کہ مچھلی وہ ہے جو چھلکے والی. یہ آدھا سوال، اگر پتا چل گیا کہ میکڈونلڈ کے برگر یا انگلینڈ میں گلی گلی کھلی ہوئی فش اینڈ چپس کی دکانوں مچھلی وہ ہے جس میں چھلکا، تو ایک سوال سے وہ حلال نہیں ہے، دوسرا سوال کرنا پڑے گا کہ یہ ذبح بھی صحیح طریقے سے ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. واقعہ یہ غلط فہمی ہے، دو سوال ہوتے. اچھا دوسرے سوال کا جواب، خصوصاً مچھلی یہ چھلکے والی مچھلی ہے، دوسرا سوال کیا ہے کہ اس کو کس طریقے سے پکڑا گیا، اس کا جواب اصلی مچھلی کا طریقہ کیا ہے. مچھلی کا صرف ایک طریقہ، جب پانی سے نکالی جائے تو زندہ ہونا چاہیے، چاہے مسلمان پکڑے کہ کافر پکڑے کہ یہودی پکڑے کہ ایس ایس پکڑے کہ بیچ لادین پکڑے، اس میں بھی کوئی شرط نہیں، اس بکری میں ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ کا نام لے کے ذبح کرے چاہے کوئی بھی ذبح کرے، وہ مسلمان ہونا چاہیے، مچھلی میں یہ شرط نہیں زندہ. اب دوسرا سوال ہمارا یہ ہوگا کہ میکڈونلڈ والوں اور فش اینڈ چپس والوں اس مچھلی پہ چھلکا ہے یہ تو آپ نے بتا دی، یہ بھی بتائیے کہ کیا یہ صحیح طریقے سے پکڑی گئی یعنی زندہ نکالی گئی. اس میں شریعت کہتی ہے اگر آپ کو 100% یا 99% اطمینان ہے تو وہ اس سوال کا آٹومیٹک جواب مانا جائے گا، یعنی آپ کو سوال پوچھے بغیر پتا کہ یورپ میں کوئی مردہ مچھلی استعمال میں نہیں لائی جاتی، حتیٰ یہ کہ جب وہ مچھلیاں نکالتے ہیں جتنی مری ہوئی نظر آئے ان کو ویسے ہی پھینک دیتے ہیں. اگر آپ کو ویسے ہی یقین اور اطمینان، جیسے یورپ اور امریکہ میں رہنے والوں کو اکثر ہوتا، اگر یہ یقین تو یقین کو مطلب یہ کہ آپ نے سوال پوچھ لیا اور تحصیل کر. لیکن اگر آپ کو شک، 80% آپ کا دل کہہ رہا ہے کہ زندہ ہی ہوگی لیکن 20% شک، تو وہ مچھلی پھر حرام ہو جائے گی چاہے اس میں چھلکے کیوں نہ. جیسے یورپ اور امریکہ کے قانون ہے کہ جو مچھلی سمندر میں مر جائے شریعت کی وجہ سے نہیں، وہ پولوشن کے مسئلے کی وجہ سے اس کو کھانے میں نہیں لا سکتے، تو اگر کسی کو یقین ہے کہ یہ قانون پہ عمل ہوتا، یورپ ہے امریکہ ہے وہ قانون کے خلاف ورزی نہیں کرتے، تو دوسرے سوال کا جواب آ گیا. مگر لینا ضرور، یہ مسئلہ مشکل ہو جاتا ہے بمبئی میں یا ہندوستان، چھلکے والی مچھلی کو پتا چلی یہ کیسے پتا چلے کہ اسے سمندر سے زندہ نکالا جائے، وہاں بڑا مشکل مسئلہ. لیکن خیر اب آئیے، یہ دو باتیں ہو، جانور ہو کے مچھلی، پہلا سوال یہ حلال ہے کہ حرام، دوسرا سوال یہ ہے کہ حلال بھی ہے تو ذبح کس طریقے سے کی. مگر کوئی مسلمان اگر آپ کو جانور دے یا مچھلی، آپ کو نہ اس سے دوسرا سوال کرنا ہے نہ پہلا. مسلمان ہونے کا ایک فائدہ یہ کہ خود بخود یہ دو سوال خود بخود یہ مانا جائے گا اس کا جواب ہے اوکے یا یس، اس سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں. اگر مسلمان کوئی گوشت آپ کو پکا کے دے رہا، اس سے یہ نہیں پوچھنا ہے کہ یہ حلال جانور بکری ہے کہ سور، چلے سور تھوڑا خرگوش، یہ بھی نہیں پوچھنا. مچھلی بتا کے دے یہ چھلکے والے کے بغیر، یہ نہیں پوچھ رہا. آپ کو پتا بھی ہے کہ کچھ جانور وہ حلال سمجھتے ہیں، ہمارے یہاں حرام، پھر بھی آپ کو نہیں پوچھ رہا. اور دوسرا سوال بھی نہیں پوچھ رہا کہ سمندر پہ یہ زندہ نکالی گئی تھی کہ مری گئی، کافر سے پوچھنا یا یہ کہ یقین ہو جائے یا پوچھنا پڑے گا، مسلمان سے نہیں پوچھنا. تو یہ پورا مسئلہ یہ بنا کہ مسلمان ہونے کی وجہ سے دونوں سوالوں کا جواب ثابت ہے. یہ کلمہ پڑھنے کا ایک فائدہ اور بینیفٹ ہے جو اسلام نے اس کو عطا کیا. پھر میں عرض کر دوں، حتیٰ یہ کہ پتا بھی ہے کہ کچھ جانور ان کے یہاں حلال ہیں، ہمارے یہاں حرام. ہو سکتا ہے وہ غلط فہمی میں ہمیں کھلا دے، پھر بھی ہمارے لیے سوال پوچھنا واجب نہیں. ہاں پوچھنا چاہے تو پابندی بھی نہیں ہے، لیکن واجب نہیں. اب یہاں پر ایک بات اسی سے ریلیٹڈ اور آگے، وہ یہ ہے کہ یہ بات تو پوری ہو، لیکن جانور اور دوا اس کے علاوہ ایک چیز اور آپ کے ذہن میں واضح ہونی چاہیے کہ جس طرح پہلے سوال میں نے کیا تھا، یہ پوچھو کہ جانور کون سا، تو مسلمان سے نہیں پوچھنا ہے جبکہ ہو سکتا ہے کہ اس نے خرگوش ہم کو کھلا دیا. اس میں انسان اگر کم بھی ہو تو پھر یہ بغیر چھلکے والی مچھلی تو کھلا سکتا، نہیں پوچھنا، چاہے ہماری اس کی فقہ میں اختیار. دوسرے سوال میں بھی یاد رکھیں، ذبح کا طریقہ جو ہے نا وہ ہمارا اور برادران اہل سنت کا تھوڑا سا مختلف، ہمیں پتا ہے کہ طریقہ مختلف، پھر بھی آپ کو طریقہ نہیں پوچھنا. جیسے یہ نہیں پوچھنا ہے کہ چھلکے ہیں کہ نہیں، یہ بھی نہیں پوچھنا کس حالت میں یہ مچھلی پکڑی، یہ نہیں پوچھنا ہے کہ یہ چھلکے خرگوش کے ہیں کہ مرغی کے، نہیں پوچھنا. یہ بھی آپ پر واجب نہیں ہے کہ آپ پوچھیں طریقہ کیا. اب طریقے میں کیا اختلاف ہے؟ ایک اختلاف تو بہت بڑا، دونوں مانتے ہیں کہ جانور کو ذبح کرتے وقت قبلے کی طرف لیٹاؤ، مگر برادران اہل سنت کے نصیب کالی گردن قبلے کی طرف ہو تو کافی. ہمارے یہاں چہرہ، گردن، سینہ اور پیٹ، یہ چاروں اعضا قبلے کی طرف ہونا لازم، جس کا نام ہے جمیعُ مخاطیب البدن، بدن کا مقدم حصہ، سامنے والا حصہ، پورا کا پورا قبلہ لو. اب ان کے یہاں یہ نہیں، قبلے کا لفظ دونوں جگہ کامن ہے لیکن تفصیل میں اختلاف. چنانچہ اکثر کہہ رہے کہ یا قصد جانور ذبح کرتے وقت اس کے سر اور بدن کو اس طرح سے موڑے گا، ایک ذرا تھا جیسے اردو کا حصہ آنکھ ہے یا بھی بہت زیادہ تو نہیں، وہ تو گردن ہی ٹوٹ جائے، اس طرح سے ذرا سا موڑتا کہ سینہ اور پیٹ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، چہرہ جو ہے وہ قبلے سے ہٹ جاتا ہے، گردن ابھر کے قبلے کے سامنے آتی. بہت ان لوگوں کی اور شاید حقیقت یہ ہے کہ اس سے ذبح میں بھی آسانی ہوتی، مگر ہماری فقہ کے اعتبار سے یہ جانور قبلہ رخ نہ رہا، اور جو جانور قبلہ رخ نہ رہے وہ حرام و نجس ہو جاتا. حرام بھی ہے کھانا بھی گناہ، نجس بھی ہے، یہ ہاتھ لگ گیا آپ نجس ہو. اچھا اب آئیے، طریقے میں بھی اختلاف، مگر پھر بھی جیسا آپ نے سنا کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس پہ تو آپ ایسے ہی عمل کر رہے ہیں. یعنی آج میں کسی قصائی سے نہ آپ نے پوچھا ہوگا اور نہ ہمت کر سکتے پوچھنے کی، اس کے ہاتھ میں دیکھا کتنا بڑا بوختہ ہوتا کہ یہ جانور تم نے کس طرح ذبح کیا. مولوی پہ پوچھنے میں کیا جاتا، وہ بیچارہ کیا کر لے گا، لیکن قصائی سے پوچھ کے دے گی. تو خلاصہ یہ کہ یہ جو دوسرا سوال، اس کے جواب میں بھی شیعہ سنی اختلاف، پہلے سوال میں بھی اختلاف، ہو سکتا ہے خرگوش پوچھنا نہیں، ہو سکتا ہے کہ قبلہ رخ نہ نکالا جائے پوچھنا نہیں. لیکن اب آئیے جو خاص مسئلہ جس سے میں اس مسئلے کو بقرعید سے ملا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر پہلے سوال کا جواب آپ نے پوچھا نہیں، آپ کی آنکھ کے سامنے بغیر پوچھا گیا، آپ نے نہیں پوچھا کون سی مچھلی، لیکن آپ نے خود آنکھ سے دیکھ لیا کہ بغیر چھلکے کی مچھلی، اب تو وہ آپ کے لیے حرام ہو. آپ نے نہیں پوچھا کہ مرغی ہے کہ خرگوش، آنکھوں کے سامنے خرگوش آ گیا. نہ پوچھنے کی آپ کو اجازت تھی، لیکن اگر حقیقت کھل گئی تو مجبوری. دوسرے سوال میں اور بھی رعایت کہ آپ اس سے نہیں پوچھ رہے تھے کہ تم نے جانور کیسے ذبح کیا، مگر آپ کے سامنے اس نے ذبح کیا جانور اور آپ نے دیکھا غلط طریقے سے ذبح کیا. تو پہلے سوال میں کیا تھا کہ آپ پوچھنا نہیں چاہتے تو خود ہی ایک چیز آ گئی، اب مجبوری، جان کی مجبوری بھی نہیں. یعنی یہاں ایک مسئلہ کہ ہر مسلمان اگر اپنی فقہ کے اعتبار سے جانور ذبح کر رہا، چاہے وہ ہماری فقہ کے اعتبار سے غلط ہو، تب بھی وہ جانور حلال، اسے کہتے قانون الزام. پہلے میں قانون الزام نہیں کرے گا کہ اگر اپنی فقہ کے اعتبار سے وہ خرگوش ہم کو دے رہا ہم نہیں کھا سکتے. دوسرے میں چلے گا یعنی طریقہ کار. ویسے کراچی میں بہت سے محتاط لوگ کبھی مرغی نہیں کھاتے جب تک کہ اپنے ہاتھ سے ذبح نہ کریں یا اپنے ساتھ. لیکن مرغی ذبح کرتے وقت عموماً قبلے کا خیال نہیں رکھا جاتا. لیکن وہی بات کہ اگر وہ اپنی اچھا بلکہ اور اس میں سہولت, اگر اپنی فقہ کے اعتبار سے وہ ذبح کر رہا, چاہے ہماری فقہ کے اعتبار سے طریقہ پرفیکٹ طریقہ نہیں ہے پھر بھی ہرا, یا نمبر دو جاہل مسئلہ ہونے کی وجہ سے وہ ذبح کر رہا. جیسے کوئی شیعہ پسند مگر اس کو نہیں معلوم جاہل تھا اس لیے ذبح کر دیا تب بھی چل جائے بہت گنجائش ہے. ہاں پھر کون سا نہیں چلے گا جانور کہ مسئلہ پتا ہے لیکن لاپرواہ. اگر آپ نے قصائی کو مسئلہ بتا دیا وہ نہیں مانا. جب بڑے بڑے ایم اے پی ایچ ڈی ڈاکٹر انجینئر نہیں مانتے تو وہ تو قصائی کئی سب مولویوں کی بات. وہ تو یہ جملہ کہہ نہیں سکتا کہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے جانور اسی طرح ذبح ہو رہا. قصائی کے پیشے عام طور پہ خاندانی ہوتے لیکن پھر وہ جانور حلال خراب. ایک جانور حرام ہو کہ بقرعید کے دن اگر آپ نے دیکھا کہ قصائی غلط طریقے سے ذبح کر رہا اپنا آپ مسئلہ بھی اس کو پتا لیکن وہ نہیں مانتا کہتا میں نہیں مانتا ایسے مسئلہ. اس کو نہیں کہتے جاہل, جاہل کہتے جس کو مسئلہ ہی پتا تھا. جسے مسئلہ پتا ہے عمل نہیں کر رہا یقین نہیں کر رہا اس کا جانور حرام. مینا کے میدان میں ہمارے ساتھی انشاءاللہ جمعرات کے دن جانور ذبح کریں گے وہاں بھی یہی مسئلہ کہ اکثر جانور قبل زیاد کے ذبح ہوتے ہیں خالی کر دیں لیکن چونکہ وہ سب کے سب برادران اہل سنت پسند ہیں یہ چل جائے. اچھا اب یہ مسئلہ جاہل مسالہ والا مقدس لوگوں کو یقین نہیں آتا. چنانچہ ایک مقدس آدمی نے مسئلہ خوب دیا ہے خوش ہو اور انہوں نے بھی اس کو کتاب میں چھپوا دی سوال جواب کیا آپ ہمیں یہ فتوا دے رہے ہیں اگر آپ کے سامنے ایسا جانور ذبح اور اس کا گوشت پکا کے لائے گا آپ کھا لیں. جواب یہ نہ ہم کھا لیں یا شرن حلال ہے تو کھا لیں. لیکن سوال کرنا بھی بڑی جسارت ہے لیکن بہرحال جواب بھی یہی اور چھاپ دیا کتاب چھپا کے بھی نہیں رکھا. اچھا اب آئیے پورے پورے ڈیڑھ گھنٹے کے ساتھ ایک منٹ اوپر ہو گیا. یہ جو آخری مسئلے آئے جانور کی قربانی یہ ہم سے تقاضا کرتے ہیں عید بقرعید کا کہ ساری سجدے بقرعید کے جذبے کو جوان رکھنا کہ دین خدا کے لیے ہر قربانی دینا. یہاں ہمارا موضوع شروع ہوا تھا اس پہ ختم کر رہا ہوں. آج درس نمبر 662 اس سال کا آخری درس. اب بعد ایام اعظم جون کے اواخر یا جولائی کے اوائل میں زندگی رہی اور توفیق پروردگار رہی تو درس کا یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہوگا. آج کا آخری درس میں نے ہر اعتبار سے آخری بنا دیا, تقریر کے اعتبار سے بھی, جملوں کے اعتبار سے بھی, اور اگر مسئلہ تھے پروردگار کچھ اور ہوئی تو اب تو بچھڑے ہوئے خوابوں میں ملیں گے. احمد فراز کا مصرع شاید تازے پا جائے لیکن نہیں نہیں ایسی بدشگونی اور نحوست کی بات کیوں کریں. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی اسلام کے خاطر ان قربانیوں کا, ہمیں اپنے دین کا زیادہ سے زیادہ علم حاصل کر کے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ درس کے یس درس کا یہ سلسلہ اور اس انداز کے سلسلوں کو جاری اور ساری فرما. پروردگارہ اور اگر اس سلسلہ درس کو تو اپنی مصلحت سے ختم ہی کرنا چاہتا تو اس انداز سے ختم کر کے اس کی ضرورت نہ پڑے یعنی امام زمانہ کو ظاہر فرما دے. پروردگارہ آنے والی عید قربان کی فضیلت کا واسطہ یعنی اللہم انی اسالک بحق ذلک اليوم الذی جعلته للمسلمین عیدا اور تجھے نوروز کا واسطہ اور آنے والی عید قدیر کا, صاحبان ایمان خصوصاً بانیان اور شرکائے درد ہر آفت و پریشانی سے محفوظ فرما, ہم سب کی ساری حاجتیں پوری فرما. خدا بندہ ہم سب کی حالت کو بہتر سے بہتر حالت میں تبدیل کرتا جا. خدا بندہ درد کے جو ساتھی ہم سے بچھڑ گئے اور جو بانیان درد اور جو حاضرین درس ہیں ان دونوں کے خاندان کے تمام مرحومین اور جنہوں نے اس درس کے اندر کسی طرح کا تعاون کیا ان کے خاندان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اسی آیت کے بعد شروع ہوئی تھی اسی آیت کے بعد ختم ہوئی ہے. یہاں کا طریقہ کار کے فرق کا آج طریقہ اختیار ہوا مگر وہ جو طریقہ تھا وہ بھی بہترین ہے. تو جاتے جاتے ایک بار درود بھیج دے محمد والے محمد.